الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله معزز علماء الكرام و عہدیداران و اراکین مسجد امیر حمزہ لائیو کے سب تقریب دیگر مہمانان گرامی حاضرین مجلس الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 21ویں شب یہ ایک علمی مذاکرہ منعقد جس میں آپ جلوہ کریں چونکہ یہ محفل خالصتاً دینی ہے اور رمضان میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور رمضان کی برکتوں سے تمام شرکا محفل کو متمتع فرمائے. یہ میں ہر مذاکرے میں سب سے پہلے یہ بات بیان کرتا ہوں کہ ہمارا دین اتنا وسیع ہے کہ ہر سوال کا جواب کسی عالم دین کو بروقت یاد ہو بروقت وہ جواب دے یہ بظاہر ممکن نہیں. لہذا میں پہلے سے اعلان کرتا ہوں جو سوال مجھے یاد ہو اس کا جواب میں دوں گا اور کسی سوال کا جواب اگر مجھے نہیں آتا تو میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا کہ یہ مسئلہ میں نہیں جانتا یا میں کتاب دیکھ کر آپ کو یہ مسئلہ بتا دوں گا اور اس میں کسی عالم کی کوئی شان کے منافی بات نہیں ہوتی کہ وہ کتاب دیکھ کر مسئلہ بتا دے تو اس میں کوئی پریشانی کی کسی کو ضرورت نہیں. حدیث شریف میں فرمایا جب کسی عالم سے مسئلہ پوچھا جائے اور وہ عالم یہ کہے لا ادری میں نہیں جانتا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدھا عالم ہے اس کو جاہل نہیں کہا بلکہ فرمایا وہ آدھا عالم ہے اگر یہ بتا دے تا کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں. تو میم اگر معلوم نہ ہوا تو آپ مجھ سے فون نمبر لے لیں, کل پرسوں میں تحقیق کر کے ضرور اس مسئلے کو آپ کی گوش گزار کروں گا. اس لیے میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ کبھی بھی کسی عالم سے مسئلہ پوچھا جائے اور وہ مسئلہ اسے یاد نہ ہو, معلوم نہ ہو اور وہ منع کر دے تو یہ اچھی بات ہے, بجائے اس کے انشن بتانا شروع کر دوں. ایک بات یہ عموماً آپ دیکھیے کہ لوگ مسائل بتانے میں اتنے جری, ٹی وی پر جو مذاکرے آتے ہیں ہم نے ان کے بڑوں سے کہا, یہ بتائیے آپ نے کبھی عالم اور مفتی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ مسئلہ مجھے یاد نہیں یا مجھے نہیں آتا؟ جو ان کے بڑے تھے انہوں نے کہا ایسا تو کبھی نہیں سنا. ہم نے کہا کم سے کم آپ کے چینلز پر جو مفتیان کرام علماء مسائل بتائیں کوئی تو واچ رکھیں, اور ایسے عالم دین کی خدمات حاصل کریں کہ جس کو ٹی وی میں آنے سے کوئی دلچسپی نہیں, ورنہ لوگ سمجھے مولانا اپنی راہ ہموار کر لیں. وہ صرف یہ بتا دے کہ یہ مسئلہ اس نے صحیح بتایا یا غلط بتایا. جب لوگ مسائل بتاتے ہیں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں تو وہاں کوئی اور مسئلہ بتایا جاتا ہے اور مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے. تو عالم میں اتنی جرت ہونی چاہیے اخلاقی کہ نہیں آتا تو بتا دے مجھے معلوم نہیں. اس لیے فرمایا کہ وہ آدھا عالم جو یہ کہے کہ یہ مسئلہ میں نہیں جانتا. اب اس وضاحت کے بعد میں مسئلہ شروع کرتا ہوں. وہ بچہ ہمارے ساتھ آئے نا شعیب, اس کو آگے بلا لو, کوئی بالکل یا آگے بٹھا دے. پہلا سوال, یہ ریکارڈ تو ہو رہا ہے نا صاحب؟ یہاں بھی کوئی ٹیپ ہے آپ کے پاس؟ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک. پہلا سوال یہ ہے, تراوی میں کچھ حضرات صف میں بیٹھے رہتے ہیں تاکہ جب امام رکوع میں جائے تو شامل ہو جائیں, جس سے صف کی عجیب شکل بن جاتی ہے, کیا حکم ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اس کی دو صورتیں. ایک تو ہماری یہاں جب شبینہ ہوتا ہے جس میں پانچ پارے روزانہ پڑھے جائیں یا تین دن کا شبینہ دس پارے روز پڑھے جائیں, تو یہ کس نے کہا آپ کو کہ دس پارے اور پانچ پارے تراوی میں پڑھیں اور پتا چلے کہ دو پارے پڑھنے کے بعد امام رکوع کرے گا, پیچھے آرام سے بیٹھیں, آپ جائیے تو سگریٹ تک پیتے ہوں گے, چائے پیتے ہوں گے, جب امام رکوع میں جائے فوراً چھوڑ چھاڑ کر رکوع میں مل جائیں گے تاکہ رکعت مل جائے. تو ایسی تراوی یا ایسا ختم قرآن کا کس نے آپ کو بتایا؟ پھر اس کے بعد یہ ختم قرآن ہو جائے تو ایک بیماری پھر یہ ہے کہ پانچ روزہ تراوی پڑھنے کے بعد لوگ پھر دوبارہ تراوی نہیں پڑھتے, یہ سمجھتے ہیں کہ پانچ روز دس روز میں ہم نے نمٹا دی. کہیں پانچ یا دس روز اب تراوی بھی اگر ہو اس کے پڑھنے کے بعد بھی آپ کو دوسری تراوی پڑھنی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ختم قرآن الگ سنت ہے, یعنی نماز میں ختم قرآن, اور بیس تراویاں الگ سنت ہیں جن کو ہر حالت میں پڑھنا. بر صغیر کا عظیم محدث شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو آج کل کے نہیں, ان کے تاریخ وصال ہے 1052 ہجری. دیکھیے کتنے پرانے محدث. اپنی کتاب ما سبق من السنۃ نے یہ ارشاد فرمایا, اگر اسلامی حکومت ہو, بادشاہ اسلام ہو, اور کوئی قریہ, کوئی بستی, کوئی شہر, کوئی آبادی اگر تراوی کو ترک کر دے تو بادشاہ اسلام ان سے مقاتلہ کرے گا. عورتوں پر بھی سنت موقع دا ہے, مردوں پر بھی سنت موقع دا, اور یہ 20 تراوی. اس سے ایسا لگتا ہے خط سے کہ شاید ہماری یہاں عام مسجد اور تراوی میں ایسا ہوتا, یہ بھی محرومی. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب امام نیت کرے, کوشش کریں کہ امام سے سبقت نہیں, جب امام اللہ اکبر کہہ لے اس کے کہنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں, تو اس میں جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے گا اس کا بے انتہا ثواب. تو اب آپ تھوڑی دیر ٹھہر کر سورہ فاتحہ ختم ہو گئی اور کوئی ایک آدھ رکو ختم ہو گیا, اب اگر آپ اٹھ کر کے آپ نیت باندھیں تو گویا آپ بہت زیادہ ثواب اور اللہ کی رحمت سے محروم ہوئے. ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ ناجائز. اس کو جمع کرتے جائیے, جس پہ ہوں نشان لگاتے جائیے. صدقہ الفطر کوئی زبردستی ہم سے لیتا ہے تو کیا وہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں. زبردستی والا دو قسمیں بنا لیں, زبردستی والا صدقہ الگ ہے, شرعی صدقہ الگ ہے. تو وہ دے کر کے آ ان کو تو ٹال دیں زبردستی. اگر آپ کو صدقہ کسی نے نہیں دیا تو وہ ظاہر مار کٹائی ہو گیا, معاملہ ہوگا. تو اس کو ویسے ہی سمجھ کر کے دے دیجیے آپ. لیکن صدقہ فطر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے, زکات فطرہ یہ تملیک اس میں شرط. کیا مطلب؟ کہ جو اس کا مستحق ہے اس کو اس کا مالک بنا دیا جائے. خالی جائز کرنے سے بھی نہیں ہوگا. جیسے زکات کے پیسوں سے آپ کھانا کھلا دیں, زکات ادا نہیں ہوگی. زکات کے پیسوں کا شربت پلا دیں, ادا نہیں ہوگی. زکات کے پیسوں سے افطاری کھلا دیں, زکات ادا نہیں. ہاں, کب زکات ادا ہوگی؟ کہ جب آپ نے کوئی کھانا, فرض کیجیے اس کی مالیت 25 روپے, 25 روپے مالیت کا کھانا زکات کے مستحق کو دے کر کہا کہ تم اس کے مالک ہو, چاہے تو یہاں کھاؤ چاہے گھر لے جاؤ. اب اتنے کی زکات ادا ہو جائے گی جس میں تملیک پائی گئی. جب مالک بنا دیا اتنی زکات جو ہے وہ ادا ہو جائے. اب کسی کو بھی آپ نے دیا, یہ لینے والے پر اس کا انحصار. مثلا کسی مدرسے کو آپ نے دیا, کسی جماعت کو آپ نے دیا, تو یہ زکات اور فطرہ آپ نے جب دیا یہ ادا نہیں ہوا. کیسے ادا نہیں؟ آپ نے اپنے زکات اور فطرے کا اس کو وکیل بنایا. ظاہر ہے فقیر کو تو نہیں دیا نا آپ, وکیل بنایا. ابھی تملیک نہیں ہوئی. اب وکیل بنانے کے بعد یہ شخص جو ہے اس کی اپنی ذمہ داری کہ یہ زکات کے مستحق تک آپ کا وہ امانت پہنچا دے, تب جا کر کے آپ کے زکات یا صدقہ جو ہے وہ ادا ہوگا. مثال کے طور پر بہت بڑی بڑی جماعتیں ہیں, جب وہ اپنا حساب کرتی تو فخریہ کہتی ہیں کہ ہم نے اتنی زکات وصول کی اور ماشاءاللہ ہماری اداری کارکردگی دیکھیے کہ 2 کروڑ روپیہ زکات سے بچ گیا, آئندہ کام آئے. بھئی یہ آپ کو کیا بچانے کے لیے پیسہ دیا؟ یہ تو مستحقین کے لیے دیا. اس میں حکومت بھی اعلان کر دی ہمارے پاس اتنی زکات اتنے ارب بچ گئی, کہ آپ کو بچانے کے لیے زکات دی. یہ الگ بات ہے, حکومت زکات دیں تو وہ ادا ہو گیا نہیں. کوئی سا فریش سوال کریں تو ہم اس کے جواب میں اس کی تفصیل بھی بتائیں کہ حکومت جو پیسے کاٹتی وہ زکات بھی ادا نہیں ہو. ایک تو تملیک نہیں, آپ کی نیت نہیں. لیکن پھر ایسی زکات کہ حکومت اگر کاٹے, جو حضرات بینک میں کام کرتے موجود ہیں, فکس ڈپازٹ پر زکات, تو فکس ڈپازٹ جہاں ہوگی تو 12% آپ کو سود ملے گا, 12.5% سود ملے گا. ظاہر ہے کرنٹ اکاؤنٹ پر تو زکات نہیں کاٹی جائے, فکس ڈپازٹ پر کاٹی جائے. اب کیا ہوگا کہ 12.5% آپ کو منافع دیا سود, اس میں سے 2.5% کاٹ دیا, لیجئے کہاں سے زکات ادا ہوئی؟ کیسے زکات ادا ہو جب 12.5% آپ کو سود ملا اور اس میں سے 2.5% کٹ گیا؟ تو زکات ادا نہیں ہوئی بلکہ سود جو ہے وہ کم ہو گیا, بجائے 12.5% 10 ہو گیا. غرض یہ کہ اس میں تملیک شرط ہے, اور زبردستی اگر کوئی صدقہ لے تو اس سے ادا نہیں ہوگا. معتکف کے لیے حجرے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اصل میں اس میں حجرہ نہیں بلکہ جیسے پردہ ہے. سنت یہی ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں کہ کونے میں پردہ ڈال دیا جائے اور وہ جماعت کے وقت میں نکال دیا جائے تاکہ صفیں جو ہیں ان میں کسی قسم کا خلل نہیں آئے. بعض مسجدوں میں دیکھا کہ کونوں میں پوری لائن میں پردے لگے ہوئے, اور جماعت جب ہو رہی ہے تو وہ جگہ بالکل خالی رہتی. یہ بھی جائز نہیں, بلکہ جب جماعت کھڑی ہو تو پردے ہٹا دیے جائیں تاکہ صفیں مکمل ہو جائیں, اور صفیں مکمل ہونے کے بعد جب جماعت ہو جائے, دعا ہونے کے بعد لوگ چلے جائیں, پھر پردے کو ڈال دیا جائے. اس کی وجہ یہ کہ آدمی اپنے طور پہ کچھ آرام کر لیتا ہے تو اس کے لیے, کسی کبھی کبھی کچھ غیر حالت میں بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے پردہ ضروری ہے کہ ایک سوئی کے ساتھ عبادت کرے. اس کو حجرہ نہیں کہا جائے بلکہ ایک قسم کا جو ہے وہ پردہ ڈال کر کے معتکف حضرات اس میں بیٹھے. ہم تو اپنی اردو کو رو رہے تھے, یہاں سے ہمارے بھی سے بڑے چیمپئن ہیں, تو کیا اردو ہے بھائی؟ تو صاف لکھیں, آپ یہ جانتے ہیں کہ جب آپ سوال کر رہے ہیں تو کم سے کم صاف لکھیں یا کسی سے لکھوا دیں. یہ شادی شدہ دوسری شادی کرتا ہے کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی کے بغیر پوچھے تو کیا وہ جائز ہے؟ یعنی تمہارا بھائی ایک نہیں پل رہی ہے دوسری کیا فکر میں لگ گیا؟ ایک کو پال لیں تو بہت بڑی بات ہے مہنگائی کے دور میں. شرعی مسئلہ آپ نے پوچھا وہ حاضر. بیوی سے دوسری شادی کے لیے پوچھنا شرم کوئی ضروری نہیں. چار شادیاں ایک وقت میں آدمی کر سکتا ہے, بیوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ نے اس دور میں بیوی سے نہیں پوچھا تو دولہا بھی جیل میں جائے گا, پڑھانے والا بھی جیل جائے گا, قاضی بھی نہیں بچے گا اور گواہ اور وکیل بھی نہیں بچے گا. وہ سنیے کیا فیملی آرڈیننس مجریہ 61, یہ جو فارم نکاح کا بھرتے ہیں اس پر وہ فیملی آرڈیننس مجریہ 61 جو ہے اس کا حوالہ لکھا ہوا. ایوب خان کے زمانے میں عورتوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایوب خان نے ایک فیملی آرڈیننس جاری کیا. اس فیملی آرڈیننس میں ایک آدمی ایک شادی کرے اور اگر وہ دوسری شادی کرے تو یا تو بیوی سے اجازت لے, باضابطہ وہ لکھ کر کے دے کہ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ یہ آئی کہ جیسے بیوی بیمار ہے, کچھ اور نامساعد حالات ہیں وغیرہ, تو کورٹ میں فیملی کورٹ میں حاضر ہو اور یہ سارے عوارض بتا کر کے کورٹ سے آرڈر لے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. شرم تو کوئی حرج نہیں, لیکن فیملی آرڈیننس جو اس وقت لگا ہے جاری تو اس میں اس کو بیوی سے اجازت لینی ہوگی یا کورٹ سے اجازت لینی ہوگی. اس لیے شادی کے فارم میں یہ درج ہے کہ آیا دولہا کے یہاں کوئی پہلے سے کوئی دلہن موجود. اگر وہ جھوٹ بول کر دے تو قاضی کا قصور نہیں. اب اگر وہ کہے کہ ہاں پہلے سے میرے پاس ایک بیوی موجود ہے, اسی کالم میں لکھا ہوا ہے کہ آیا اس سے اجازت لی گئی یا فیملی کورٹ سے اجازت لی گئی یا نہیں, تو جب تک اجازت نہیں لی جائے گی قانون کے اعتبار سے وہ نکاح جو ہے وہ جرم ہوگا. لیکن شرم ایسا نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عورتیں سجدہ کیسے کریں, سمٹ کر یا مردوں کی طرح؟ کچھ سوڈانی عورتیں حرم میں سمیٹ کر سجدہ کرنے والی عورتوں کو کہا کہ ایسا حرام. حدیث سے بیان فرمائے. اس فقیر نے کتاب لکھی سی مسائل پر, اصل عنوان تو ہے اس کا رفع دین. رفع دین جائز ہے یا نہیں, بڑی تحقیقی کتاب ہے. اس کتاب کا ہم نے نام رکھا رسول خدا کی نماز, اور اس میں ہم نے بڑے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ رفع دین منسوخ ہو گیا اور اب رفع دین کی ضرورت نہیں. ہم نے اسی کتاب میں یہ مسئلہ آیا کہ خواتین کیسے سجدہ کریں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ دونوں پیر ایک طرف نکال کر اپنے جسم کو گویا سکیڑ کر زمین سے لگ کر کے سجدہ کریں. اگر یہاں ہو سکتا ہے کہیں کتاب موجود ہو تو اس میں دلائل موجود ہیں, جس میں ہم نے کئی حدیثوں کا حوالہ دیا ہے اور اس میں ایک حدیث ابو داؤد شریف کی نقل کی, اور ہمارے حنفی مذہب کی کتابوں میں تو یہ مسائل موجود ہیں اور حدیث کی کتاب میں کہ یہ جب خواتین سجدہ کریں تو جیسے ہمارے عام رواج ہے کہ سمیٹ کر سجدہ کریں, دونوں پیر ایک طرف نکال کر, یہی سجدہ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ درست ہے. بعض حضرات جو یہاں تک نہیں پہنچے یہ ان سے سہو ہو گیا, خود ہمارے حنفی حضرات سے بھی ان کو شاید حوالے نہ ملے. انہوں نے یہ کہا کہ جیسے مرد سجدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے عورتیں سجدہ کریں, لیکن ہم نے اسے دلائل سے ثابت کیا کہ خواتین اپنے سمیٹ کر کے بدن کو دو پیروں کو ایک طرف نکال کر اور اس طریقے سے سجدہ کریں. کسی نے کہا کہ بھائی بہار شریعت اتنی عظیم کتاب ہے, اس میں یہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا. اس میں یہ مسئلہ آپ کو ملے گا, سجدوں کے جو سجدے کی شرط ہے اس میں اور وضو کے ٹوٹنے کے باب میں آپ کو یہ مسئلہ ملے گا. مثلا وہاں مسئلہ یوں ہے, صاحب بہار شریعت نے لکھا جیسے خواتین سجدہ کرتی ہیں اس طرح مرد اگر سجدہ کر کے سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو باہر شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے لیکن ہم نے اس کو احادیث کے دلائل سے ثابت کیا. ہماری کتاب کا نام ہے رسول خدا کی نماز, اور حنفی نماز ہم نے اس میں بتائی, ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے وغیرہ, یہ سارے دلائل سے ثابت کیا ہے. اور ہم انتظار میں ہیں کہ رفع دین ہمارے امام شافعی کے ماننے والے ہمارے مخاطب نہیں. سب سے پہلے یہ بات سن, ہم چاروں ائمہ کو حق مانتے ہیں. کوئی آدمی یہ کہے میں امام شافعی کو اپنا امام مان کر رفع دین کرتا ہوں, ہمارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں. ہمارا حنفی امام اگر نہیں ہوگا ہم شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے, بشرطے کہ وہ ہمارے مذہب کی رعایت کرے گا. تو اس میں ہم نے, اب دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا جواب آتا. سارے دلائل براہین ان کی کتابوں سے, ان کی کتابوں کے عکس وغیرہ یہ بھی ہم نے دیے. اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ کم سے کم دلائل سننے کے بعد رفع دین جو ہے یہ واجب ہے. ہم نے اسماعیل دہلوی جو ان کے سب سے بڑے سربراہ تھے, جہاں سے اہل حدیث کا ٹولہ جنم لیا, ان کے رفع دین کے کتاب کا صفحہ اس میں ایک لگایا جس میں اسماعیل دہلوی صاحب نے کہا کہ کوئی آدمی پوری زندگی میں رفع دین نہ کرے تو اس پر کوئی لعنت ملامت نہیں کی جائے گی, کوئی حرج نہیں ہے کہ زندگی بھر بھی اگر کوئی رفع دین کرے. بہرحال اس کتاب میں ہم نے یہ سجدے سے متعلق پورا باب ایک رکھا, اس میں اس کو پڑھا جا سکتا. یہ کسی صاحب نے یہ سوال کیا, اور یہ لوگوں میں بڑی غلط بات مشہور ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آیا کوئی حدیث ایسی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہو کہ اگر کسی شخص کے نمازیں قضا ہوئی ہوں چاہے کتنی ہی تعداد میں ہو تو رمضان کے آخری جمعے کو چار رکعت ایک سلام سے پڑھے تو سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 12 مرتبے, سورہ کوثر 15 بار, اور 700 سال تک کی نمازوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ یہ ایسا غلط ہے, بلکہ اس کے خلاف حدیث شریف میں یہ ہے جو تمام کتب صحیح میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نے کوئی بات جھوٹ میری طرف جان کر کے منسوب کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب تک اس کا علم نہ ہو کوئی بات حضور علیہ السلام سے منسوب نہ کی جائے. اب میں اس کا آپ کو ایک ادب بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان خوب اچھی طریقے سے حدیث یاد کریں, اور حضور علیہ السلام نہایت ہی مرقع مسجع گاڑی عربی بیان نہیں کرتے, نہایت سادہ عربی بیان کرتے. خاص مسئلہ ہوتا تو 3 مرتبہ بیان کرتے تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے اور تمام حضرات ان کو یاد کیا کرتے تھے. کیسے جیسے آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرتے ہمارے حفاظ, اسی طریقے سے اس زمانے میں احادیث مقدسہ کے یاد کرنے کا رواج تھا. امام بخاری کو 600,000 حدیثیں یاد تھیں, لگائی اسی طرح اور محدثین کرام کو کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنے دین کے لیے پسند کر لیتا انتقا اس کو عقل فہم بھی ایسا عطا فرماتا ہے کہ وہ لوگ اس کو دیکھ کر کے دنگ ہو جاتے. جیسا کہ مشکا شریف کتاب العلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ میں یورید اللہ بہی خیر, اللہ تبارک و تعالی جب جس کے متعلق خیر کا ارادہ رکھتا کیسے پتا چلے کہ اس بندے پر اللہ نے خیر کا ارادہ کیا؟ یفقہ فی الدین, اللہ اس کو دین میں تفقہ عطا فرما دیتا, دین کی سمجھ عطا فرما دیتا. جو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر مہربانی کا ارادہ کر لیا ہے, خیر کا ارادہ کر لیا. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جب حدیث بیان کرتے تو دیکھیں علماء کا قاعدہ کیا ہے. مثال کے طور پر حضور علیہ السلام نے ایک حدیث شریف فرمائی, مثلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنت فلیس منی, حضور نے نکاح کرنے کو اپنی سنت قرار دیا, فرما جو ایسا نہ کرے فلیس منی, وہ ہم میں سے نہیں. محدث اور صحابہ یہ جملہ بھی کرتے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مطلب ہوا کہ وہ حدیث کے بیان کرنے میں اتنے محتاط رہتے کہ حدیث بیان کرنے کا یہ جملہ کہتے او کما قال, اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضور نے ایسا یا اس جیسا فرمایا. سنیں اس باریکی کو آپ, ایسا یا اس جیسا فرمایا کہ تاکہ کوئی ذرہ برابر بھی نشیب و فراز ہو تو حضور کی طرف کوئی جھوٹ بات منسوب نہ ہو. ایسی کوئی حدیث شریف نہیں ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جتنی نمازیں چھوٹی ہوں بالاستیعاب ترتیب سے اتنی نمازیں پڑھنی ہیں. سمجھ گئے؟ اب میں مسئلہ پوچھا آپ نے فائدے سے خالی نہیں. جیسے آج 21 شب خوب نوافل پڑھتے ہیں, 27 شب شب برات شب معراج نوافل پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے اکابر علماء نے لکھا, اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں تفصیل سے یہ فتویٰ لکھا کہ جس کے ذمہ فرض نمازیں ہوں اس کا نفل قبول نہیں ہوگا. کتنا ہی نفل پڑھ, یہ جتنی شبیں ہیں جو برکت والی ان سب میں کوشش کریں کہ جتنے فرض آپ کے ذمہ ہیں آپ اس کو نمٹائیں. مثلا ایک آدمی تجارت کرتا ہو وہ کیسے حساب لگاتا, کس کو کتنا دینا کتنا آنا, ایک ایک پائی کا حساب لگاتا ہے نہیں لگاتا؟ کسی طرح آپ ایک دن بیٹھ کر حساب لگائیے. آپ کی عمر اس وقت 40 سال کی, فرض کریں آپ 12 سال میں بالغ ہوئے, 40 سال کے بعد آپ نے نماز شروع کی, اب آپ کے ذمے کئے سال کی نماز ہے, پورا محسوب کریں, حساب لگائیں. حساب لگانے کے بعد 20 رکعتیں روزانہ ایک دن کی بنتی, 17 تو فرائض اور 3 واجب وتر, ان کو بھی پڑھنا, سنن نوافل سنت موقعہ ان کی قضا نہیں ہوگی. اب کیسے پڑھیں گے آپ؟ سب سے پہلے جب آپ نماز کی نیت کریں تو مطلق نہیں کہ میں 2 رکعت نماز قضا پڑھتا ہوں فجر کی مترکاب شریف, نہیں, بلکہ آپ اس کو نیت میں یوں شامل کریں, 2 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہوں جو میری زندگی میں پہلے قضا ہوئی وہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں موتر قبلہ شریف, اور مطلق کرے تب بھی نماز نہیں ہوگی. ہر نماز میں یہ کرے, یا یہ کہے جو سب سے آخری میں میری نماز قضا ہوئی وہ ادا کرتا ہوں ظہر یا عصر, یا جو سب سے پہلے زندگی میری نماز قضا ہوئی وہ میں ادا کرتا ہوں. اس طرح اس کو نامزد کرے, نامنیٹ کرے کہ کون سی نماز آپ کی گئی. اور اس طریقے سے میں عام طور پر ایک قاعدہ آپ کو بتاتا ہوں, ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں, وقت ملتا یا نہیں ملتا, آپ ایسا کریں فجر کی نماز ہے جو یقینی قضا ہے, جس کو آپ کو معلوم ہے کہ یہ یقینی قضا ہے, سنتوں کے ساتھ اس کو پڑھ لیں, 2 رکعت نماز قضا پڑھ لیں, 2 سنت پڑھیں, 2 فجر پڑھ لیں, ظہر میں جب پڑھیں 4 سنت 4 فرض 2 نفل 2 سنت, جو 2 نفل پڑھنے ہیں اس کی جگہ 4 فرض پڑھ لیں. چلی عصر میں آئیں, غیر موقعہ 4 سنتیں ان کو چھوڑ دیں, عصر کی جو قضا ہے وہ بجائے سنتوں کے عصر کی قضا پڑھ لیں. مغرب میں آپ 3 فرض پڑھیں 2 سنت پڑھیں, جو 2 نفل ہیں اس کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ 3 فرض مغرب کے پڑھ لیں, کتنی آسانی سے آپ کریں. اسی طریقے سے آپ جب فرض نماز عشاء کی پڑھیں 4 سنتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں, اس کی جگہ آپ جو ہیں وہ 4 فرض عشاء کے پڑھ لیں, 2 نفل پہلے 2 باب کے 2 پڑھنی ان کو چھوڑ دیں اور ان کی جگہ آپ جو ہیں وہ 3 رکعت نماز وتر پڑھیں. تو آپ حساب لگائیے کہ جتنی نفل پڑھتے ہیں اتنی جگہ ایک دن کے 20 فرض آپ کے ادا ہو جائیں گے, 20 رکعتیں. ٹھیک, اور یہ عزم مصمم کر لیں کہ میں اپنی زندگی کی نمازیں قضا کروں گا اس طریقے سے. بیچ میں اگر آپ کا انتقال ہو گیا, اللہ دلوں کا حال جانتا, ہو سکتا ہے ہماری نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور ایک بات آپ مستعد ہو جائیے, روزانہ 5 دن کی قضا پڑھیں, 10 دن کی قضا پڑھیں, جوان ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں, 1 گھنٹہ آدھ گھنٹہ نکال لیجیے, اور اس میں ترتیب بھی ضروری نہیں. مثلا ایک وقت میں آپ 10 دن کی فجر پڑھ لیں, ایک وقت میں 10 دن کی ظہر پڑھ لیں, ایک دن میں آپ 10 دن کی جو ہے وہ عصر پڑھ لیں, اس میں ترتیب بھی واجب نہیں. ہاں, کب ترتیب واجب ہو؟ حساب لگانے کے بعد اب آپ نے بالکل کانٹے کا حساب لگایا, بالکل کہ اب میری نمازیں پوری ہو گئیں, اب پوری ہونے کے بعد میں اب ترتیب آئے گی, پہلے فجر پڑھیں گے, پھر ظہر پڑھیں, پھر عصر پڑھیں, پھر مغرب, پھر عشاء, یہ ہے اس کی ترتیب. سمجھ گیا؟ اور اسی طریقے سے آپ نے حساب لگایا, 2-1 سال تردد کے ہیں, پتہ نہیں پڑھی یا نہیں پڑھی, یہ تردد ہے نا, اس نماز کے پڑھنے کا الگ طریقہ. وہ کس طریقے سے پڑھیں گے آپ؟ 4 رکعتوں میں قرات کریں گے, مغرب کی رکعت جو ہے وہ بھی پڑھیں گے, اس میں 1 رکعت اور ملا, وتر پڑھیں, وتر پڑھانے کے بعد اس میں بھی 1 رکعت اور ملا, 4 رکعتیں بھری ہوئی سورہ فاتحہ دوسری سورت کے ساتھ, مغرب میں 1 اور ملائی, واجب میں 1 اور ملائی, یہ غیر یقینی, یہ اس لیے ہے، اگر آپ کے ذمے فرض ہے، چونکہ آپ نے قاعدہ کر لیا، قاعدہ کرنے کے بعد ایک رکعت پڑی، فرض ادا ہو گیا، اور اگر آپ کے ذمے فرض نہیں ہے تو یہ چار نفل ہو جائیں گے، تین تو نفل نہیں ہوں گے نا، اس لیے اپنے نماز کو بچانے کے لیے تین تو نفل نہیں ہوں گے، ایک رکعت اس میں اور ملا لیں آپ تو واجب آپ کے ذمے نہیں رہا، یہ چار نفل ہو گئے، مغرب آپ کے ذمے نہیں رہی، یہ چار جو ہیں یہ نفل ہو جائیں گے، اس کا یہ مختصر طریقہ ہے، ورنہ ہمارے انٹرنیٹ پر ahlesunnah.net اس پر ایک ہماری شاید آپ تلاش کریں تو ایک پون گھنٹے کی پوری تقریر قضا نمازوں سے متعلق ہے، اسے آپ ملاحظہ فرما لیجیے. دیکھیے مسئلہ شرعی یہی ہے جو مجھ سے پوچھا، نفل نماز کی جماعت کا کیا حکم ہے؟ اس مسجد میں باقاعدہ اعلان کے ساتھ صلاۃ و تسبیح ہوتی ہے. تمام ہمارے اکابر علماء احناف کا سب کا مذہب اور فتویٰ یہ ہے، بر سبیل تداعی نوافل کی جماعت جائز نہیں. کیا مطلب ہوا بر سبیل تداعی؟ اعلان کے ساتھ کہ بھئی آپ عشاء کی نماز میں آ جائیے اور آنے کے بعد میں اس میں صلاۃ و تسبیح جو ہے اس کی جماعت ہوگی، اس اعلان کے ساتھ نماز کو ناجائز لکھا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے، چار چھ حضرات بیٹھے ہیں، نماز ہو گئی، اچانک انہوں نے کہا چلو کچھ نوافل پڑھ لیں، یعنی بغیر اعلان. اب اگر کھڑے ہو کر انہوں نے نماز بجماع شروع کر دی نفل، اس میں کوئی حرج نہیں. اب آئیے صلاۃ و تسبیح، آپ جانتے ہیں کہ اس میں تسبیحات معین ہیں کہ اتنی پڑھنی ہے، ٹھیک. اچھا اب اگر پڑھ رہے ہیں آپ بجماعت، امام کہیں مقتدی کہیں، امام نے 15 پڑھ لی مقتدی کی 13 ہو، امام نے 13 پڑھی مقتدی کی جو ہیں وہ 15 ہو، امام میں مقتدی میں ہم آہنگی نہیں، تو جہاں لفظ پڑھنا ہے نا کہ اتنی مرتبے پڑھو اتنی مرتبے پڑھو، تو سنت کا ثواب اسی وقت ملے گا جب اتنی ہی تعداد میں پڑھا جائے. مثلا مشکاۃ شریف کتاب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ میں ایک باب ہے دعا، اس دعا کے بعد میں مشکاۃ شریف ایک باب ہے کہ حضور علیہ السلام نماز کے بعد کیا تسبیح پڑھا کرتے، اس کا ایک باب، اور ایک تسبیح ہے جس کو تسبیح فاطمہ کہتے، ہر نماز کے بعد 33 مرتبے سبحان اللہ، 33 مرتبے الحمدللہ، 34 مرتبے اللہ اکبر، یہ پڑھے بے انتہا اس کا ثواب. کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی 33 کے بجائے 100 پڑھ لوں تو کیا حرج، اگر بجائے 33 کے 40 پڑھ لوں تو اس کو ثواب تو ملے، مگر سنت کا ثواب اسی وقت ملے گا جو تعداد معین ہے اسے پڑھا جائے. تو صلاۃ و تسبیح میں امام کہیں ہوگا مقتدی کہیں ہوگا، کس طریقے سے دونوں میں ہم آہنگی ہوگی کہ دونوں کی تعداد ایک ہو، یہ میرے نزدیک کم سے کم ممکن نہیں. اب اس کا میں عام ترجمہ سمجھاتا ہوں کہ زائد اور کم ہونے میں کیا حرج. علماء نے اسے سمجھایا کہ یوں سمجھیں، ایک تالا ہے، تین دندانے والی کنجی سے کھلتا ہے، سمجھیں میری بات، تین دندانے والی، آپ اگر 5 دندانے والی کنجی لائیں تالا کھولیں، تالا کھولے گا؟ کیوں نہیں کھل رہا؟ ارے اس میں تو 2 دندانے اور زیادہ، جب 3 سے کھل رہا ہے تو 2 دندانے تو اس میں اور زیادہ، تو فوراً کھل جانا چاہیے، نہیں کھلے گا. اسی طرح کچھ نہ کچھ اس میں حکمت جو ہمیں معلوم نہیں، جو پیارے مصطفیٰ کو معلوم ہے کہ جہاں تعداد معین ہے اسی تعداد میں اسے پڑھا جائے تب سنت کا ثواب ملے گا. مثلا ایک مسواک ہے، آپ مسواک کر رہے ہیں، کائی کے لیے کر رہے ہیں، بھی دانت صاف ہو رہے ہیں، خوب چمکا رہے ہیں دانت، چلی دانت تو صاف ہو گئے، سنت کا ثواب تو نہیں مل. آپ مسواک دانتوں کو چمکانے کے لیے نہیں کریں، حضور کی سنت سمجھ کر مسواک کریں تو مسواک کا ثواب ملے گا، دانت اپنے آپ صاف ہوگا. سمجھ میری بات یا نہیں؟ نیت حضور علیہ السلام کے سنت کی ہو تو یہ اس طرح. اور عام طریقے سے یہ بھی بات کہہ دوں، جہاں یہ ہو رہی وہاں کوئی جھگڑا پنچایت مت کھڑا کیجئے، پڑھ رہے ہیں پڑھنے دیجئے ان کو، نماز ہو جائے گی اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن مسئلہ میں نے بتا دیا، بر سبیل تداعی اکابر علماء نے بجماعت نماز کو ناجائز لکھا، لیکن کہیں ہوتی ہے لوگ پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی. جیسے صلاۃ و تسبیح پڑھیں اگر کم یا بیش تسبیح ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ نفل نماز تو ہو گئی، وہ ثواب جو صلاۃ و تسبیح کا وہ اگرچہ نہ ملا لیکن نفل ہو جائیں گے، اس لیے زیادہ اس میں الجھا مت جائے، اس لیے میں نے مسئلہ بتا دیا. بہت سارے مساجد میں ایک سوال، بہت ساری مساجد میں حفاظ کرام اتنی تیزی میں تراوی میں قرآن سناتے ہیں کہ بہت ہی کم سمجھ میں آتا ہے، آیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ اپنی صورت کیا ہے اپنی صورت تراوی کیا ہوگی؟ اس کی لینگ کیا اردو کیا بنائی بھائی اس کو؟ ہاں یہ کہنا یہ چاہتے ہوں کہ مختصر صورتوں میں پڑھ لیں. اگر کوئی حافظ صاحب ایسی تراوی پڑھائیں کہ یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بیکار ہے، مفسد ہے. ایسی تراوی سے بہتر ہے کہ مختصر صورتوں میں تراوی پڑھ لی جائے تاکہ سنت تو ادا ہو جائے گی، ایک سنت رہ جائے گی جو نماز میں قرآن مجید فرقان حمید کا سننا جو سنت وہ رہ جائے، لیکن نماز تو تباہ اور بربادی سے بچ جائے. یہ ایک عجیب ڈھب ہمارے یہاں ہے، کھڑے ہو کر گھنٹوں گپ لگائیں، پان کی دکان پہ آدھ آدھ گھنٹہ کھڑے، چبوترے پر دو دو گھنٹے بیٹھیں، لیکن کہیں صحیح خواب صحیح قرآن مجید پڑھنے والا آدمی ہماری دانش میں ایک گھنٹے سے کم نہیں لگتا. ہمارے یہاں تراوی میں فرض نماز وتر وغیرہ ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ لگتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح تراوی پڑھ رہے ہیں. ایک مسجد میں 20 منٹ میں تراوی ختم ہو جائے تو آپ دیکھیں 20 منٹ میں کیا ہوتا ہے، ہمارے جیسا آدمی تو 20 منٹ میں سورہ یاسین پڑھ پاتا پورا. پھر اس حافظ کی اتنی شہرت ہوتی کہ دور دراز سے لوگ اس کے یہاں جاتے ہیں، بھائی فلاں کے پاس چلو بہت جلدی قرآن مجید پڑھتا، وہ تو فرض واجب وتر تراوی 20 منٹ 25 منٹ آدھ گھنٹے میں مسجد سے باہر نکال دے. تو جو مسجد سے جلدی باہر نکالے اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ نام استقبال کرتی ہے قوم. تو میرے بھائیوں ایسی تراوی سے پرہیز کیا جائے، اور جس میں قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے تو ایسی تراویوں میں وقت ضائع نہ کیا جائے، بلکہ کسی صحیح خواہ کے پاس جا کر کے تراوی پڑھیں، اور اگر ایسا نہیں تو پھر یہی ہے کہ علم ترا کیفا یا دوسری صورت تراوی پڑھیں تاکہ کم سے کم تراوی تو ادا ہو جائے، سنت تو ادا ہو جائے. اچھا کسی صاحب نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھنا علماء دیوبند کے نزدیک شرک ہے، آپ علماء اہل سنت کے نزدیک یہ عین توحید کیسے ہے، وضاحت فرمائیں. اگر یہ پرچہ کسی سننے نے نہیں لکھا، کوئی دوسری جماعت کا آدمی یہاں آن کر بیٹھ گیا اور اس نے یہ پرچہ لکھا ہے تو پھر سنیے، تو بقول شاعر پھر چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر. سمجھے صاحب، آپ سنیے اس کی تفصیل. آپ نے یہ سوال کیا کہ حضور علیہ السلام کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھنا علماء دیوبند کے نزدیک شرک ہے. علماء دیوبند کے نزدیک یہ عقیدہ رکھنا شرک تو ہے، لیکن خود علماء دیوبند کی کتابوں سے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت ہے، نے خود ہی شرک کا فتویٰ لگایا اور خود ہی اس فتوے کی زد میں آ گئے. سب سے پہلے تو آپ نے ہمارا پوچھا آپ علماء کے نزدیک یہ عین توحید کیسے ہے، وضاحت فرمائیے. سنیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت. کوئی حافظ صاحب بیٹھے بھیا؟ کوئی حافظ ہیں؟ ارے اتنی محفل میں کوئی ہیں حافظ صاحب؟ ذرا قریب آ جاؤ حافظ صاحب ذرا. ہاں ہوں ہاں کرتے رہو، میں آیتیں پڑھوں گا نا، میں حافظ نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، جب پڑھتا جاؤں تو آپ ذرا تصدیق کرتے جائیے کہ میں نے صحیح پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی اتنی حمایت آپ کرتے جائیے. درود شریف، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد ماؤد وجود والکرم وعلیہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. پہلی آیت، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں پر غیب کو مطلع نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے، ان پر غیب کا انکشاف ہوتا. سورہ جن فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد. اللہ عالم الغیب، اپنے بھید اپنے غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا، الا من ارتضى من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، ان کو علم غیب عطا فرماتا ہے. دو آئے، تیسری آئے، فرما وما ہوا علی الغیب بدنی، ہمارا رسول غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے اور بخیل نہیں ہے. اور اس آیت وما ہوا علی الغیب بدنی، علماء دیوبند کے شیخ الاسلام مولوی شبیر احمد عثمانی صاحب کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیے کہ وما ہوا علی الغیب بدنی میں انہوں نے غیب کی تعریف تقریباً وہی بیان کر دی جو علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں. اب آئیے مطلق ایک آیت سماعت فرمائے. فرما وعلمک ما لم تکن تعلم، میرے حبیب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا تجھے سکھا دیا گیا. چار آیتیں ہو گئی. اس کے بعد سنی، یہ جب قرآن مجید فرقان حمید اس میں کیا کچھ نہیں ہے، کتنا ہے، اس پر چند آیتیں سن لی. فرما ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مجید، کوئی چھوٹا کوئی بڑا ہم نے اٹھا نہیں رکھا جس کو قرآن مجید میں بیان نہیں کر دیا. اور یہ آیت ایک جگہ یوں بھی آئی، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹا کوئی بڑا ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے قرآن میں بیان نہ کر دیا. ایک جگہ فرما ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر کوئی خشک ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے قرآن میں بیان نہ کر دیا. وہ تفصیل الکتاب لا ریب فی، یہ قرآن مجید فرقان ہمیں تمام تر معاملات کی تفصیل ہے، سب کو ہم نے قرآن میں بیان کر دیا. اب آئیے تر خوش سب قرآن میں، چھوٹا بڑا سب قرآن میں، سب کچھ قرآن میں. اب قرآن ہی سے پوچھئے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکھا دیا. اب مجھے بتائیے جب پورا قرآن سکھا دیا جس میں ہر خوشتر کا ذکر، چھوٹی بڑی سب کا ذکر موجود ہے، تو اب حضور علیہ السلام کے علم میں کیا شک اور کیا شبہ ہو سکتا. اس لیے ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے، بذات نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے جمیع ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا جو ہونے والا اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما دیا، سب کچھ عطا فرما دیا. اور اس کا ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی زبانی سن لیجیے، فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. پھر ایک جگہ فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب خدا نہیں چھپا اور کوئی شے اور کوئی غیب حضور علیہ السلام سے کیا چھپ سکتا. لیجئے اب آئیے احادیث مقدسہ کی طرف، مشکا شریف کتاب الصلاۃ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے. بعض اکابر فرماتے ہیں کہ شاید یہ وہ شب ہے کہ حضور شب معراج اس دن فجر کی نماز میں آئے. صحابہ کرام علی رضوان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کل شب مجھ سے پوچھا فرشتے کس بات میں نزا کرتے، میں نے کہا اللہ تو بہتر جانتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست قدرت میری دونوں شانوں کے درمیان میں رکھ دیا، جب درمیان میں رکھا تو کائنات میں جو کچھ تھا مجھ پہ روشن ہو گیا، جو کچھ تھا وہ مجھ پر روشن ہو گیا. اور راوی نے کیا کیا کہ حدیث بیان کرنے کے بعد سبحان اللہ ایک پیاری بات اور بیان کر دی، فرما حضور نے یہ فرمایا جو کچھ کائنات میں تھا، جو کچھ جہاں میں مجھ پہ روشن ہو گیا. اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، راوی کہتے ہیں وہ آیت کیا ہے، فرما آیت یہ ہے وَكَذَٰلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اے میرے حبیب اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دکھایا. اور وَكَذَٰلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کی تفسیر میں ابن کثیر کا قول سن لیجیے با، چونکہ اہل حدیث دیوبندی حضرات غیر مقلد ابن کثیر کو اپنا امام مانتے، ابن کثیر کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ٹیلے پر، ایک چبوترے پر کھڑا کیا، اور اس پہ جب آپ کھڑے ہوئے تو ملکوت السماوات والارض کے تمام پردے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے ہٹا دیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کائنات میں تھا سب کچھ ان پر روشن ہو گیا. تو حضور علیہ السلام و سلام پر تو سب کچھ روشن ہو گیا، اب آپ بتائیے کہ کیا کمی ہے. اب آئیے دوسری طرف، یہ کہتے ہیں علم غیب کے متعلق، کتاب موجود ہے میرے پاس، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، سمجھے آ؟ سنیے براہین قاطعہ متبوعہ رحیمیہ کتب خانہ دیوبند صفحہ نمبر 51-52 ملاحظہ فرمائی، کہتے ہیں کہ شیطان ملک الموت کو یہ علم نسے ثابت. حضور علیہ السلام کے لیے کون سے نسی قطعی؟ تمام تر نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا. کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ شیاطین تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ پاتے، اور ملک الموت سارے جہاں کو دیکھ رہے ہیں. ایک وقت میں کتنوں کی روح قبض کرتے ہیں؟ تو ادیب غالی خلیل احمد امبیٹری صاحب کی کتاب کہتے ہیں ان کا یہ علم تو قرآن سے ثابت ہے شیطان ملک الموت کا، مگر حضور کے علم کے لیے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے. یہ دیکھ لیا، اب کتاب موجود ہے جس کا جی چاہے ملاحظہ فرما. پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 52 پہ کہتے ہیں شیخ محقق روایت کرتے ہیں، یہ ان پر جھوٹ منسوب کیا کہ حضور فرماتے مجھے تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. لیجیے اس کی دلیل کیا ہے، حضور علیہ السلام کے پاس کوئی صاحب ملنے آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی اشارہ دیا، حضور نے فرمایا کون؟ انہوں نے کہا میں. حضور نے کہا میں کون؟ میں کا نام بتاؤ. انہوں نے اپنا نام بتایا، حضور نے دروازہ کھول دیا. کہتے دیکھا حضور کو تو پتا ہی نہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا، دروازے کے پیچھے کیا. فرمایا میں کون؟ میں کا نام بتاؤ. او میرے بھائی اتنی بات آپ نہیں سمجھ پائے کہ حضور قانون دینے کے لیے آئے تھے، قانون بنانے کے لیے آئے. فرمایا میرے غلام سونو میں تمہیں یہ قانون بتاتا ہوں، جو تمہارے گھر آئے دروازہ کھٹکھٹائے گھنٹی دے وہ پوچھے ہو تم کہ کون، وہ کہ میں، کبھی دروازہ مت کھولنا، پوچھو میں نہیں، میں کا نام بتاؤ کون ہے. اب جب میں کا نام بتا پتہ لگ جائے گا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، عزیز دوست ہے، میرے غلاموں میں تو جانتا ہوں مگر تم نہیں جانو گے. ہو سکتا کوئی ڈکیت آ جائے، کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی اچکا آ جائے، کوئی جناب ہنڈا آ جائے اور تم دروازہ کھول دو، اس لیے پہلے پوچھو کہ تمہارا نام کیا اور اس کے بعد میں دروازہ کھولنا. تو آپ نے دیکھا اس سے یہ دلیل نکالی، حضور علیہ السلام دیوار کے پیچھے جو ہے وہ بھی نہیں جانتے تھے. حضور کا ارشاد میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اللہ اکبر، یہ تو مختصر بات ہے. اور انہوں نے یہ تک اعتراف کر لیا کہ شیطان کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ، ملک الموت کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ، یہ ان کی کتابوں میں عزیزان گرامی موجود ہے. اور اس قسم کے کوئی اور اعتراض فوراً چٹھی لکھیے یہ اعتراض اور مجھ سے آپ جواب لیجئے گا. تو ہم نے تو یہ کہا جیسا کہ آپ نے الزام لگایا اور کہا کہ آپ علماء اہل سنت کے نزدیک یہ عین توحید ہے. کیسے توحید ہے؟ یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں کیا اس کا انکار کرو گے توحید باقی رہے گی تمہاری؟ قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے یا نہیں؟ یہ تو میں نے 6-7 آیتیں بطور تبرک پڑھی، ورنہ بے شمار الکلمۃ العلیہ، صد الافاظت، بد المماثل، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا رسالہ، بے شمار دلائل وہاں ملاحظہ فرمائی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ، جال حق پہلا حصہ وہ آپ ملاحظہ فرمائی، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے خالص الاعتقاد جو حاضر ناظر علم غیب کے مسئلے پر ہے اسے ملاحظہ فرمائیے، اور اس کے علاوہ الدولت المکیہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے دو رسالے ہیں جو تقریباً 6 گھنٹے میں مکہ مکرمہ میں اعلی حضرت لکھے ہیں، جس میں 500 کتابوں کے حوالے ہیں، اور مزید معلومات کے لیے اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یہ آپ نے سوال کیا کہ ہمارے پاس 3 عدد مکان، اس میں 1 عدد مکان جو اس میں رہائش اور 2 مکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں، 1 پلاٹ ہے، اس کے علاوہ 1 بلڈنگ ہے جس میں 6 عدد فلیٹ ہیں. او بھائی اکیلے میں پوچھ لیتے یہ مسئلہ، کوئی پیچھے نہیں لگ جائے آپ کے کہ اتنا بڑا آدمی کون بیٹھا ہوا، آپ کے لیے ایک مصیبت بن جائے گی. اچھا وہ آپ نے نام نہیں لکھا. اور جناب 6 عدد فلیٹ ہیں، دکانیں ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ ان میں زکات کس طرح دی جائے گی. اگر آپ نے وہ پلاٹ بیچنے کے لیے رکھا کہ جب پیسے بڑھ جائیں تو اس کو بیچ دیا جائے، مال تجارت، پیسے پھنسا دیے جائیں، اس پر زکات. یہ فلیٹ بھی اگر آپ نے بیچنے کے لیے رکھے ہوں، اس کی جو آج مالیت ہے اس کو اسیس کریں. جائیداد کا کام کرنے والے خوب جانتے ہیں، زیادہ 19-20 کا فرق ہوگا. حساب لگائیے 6 فلیٹ آپ کے کتنے، اس کا حساب لگائیے، اس میں زکات نکالی. اور یہ جو 1 مکان میں آپ رہتے ہیں، 2 مکان خالی، اور آپ کی نیت یہ ہے یہ دونوں مکانوں کا کرایہ آئے گا تو میری گزر اوقات ہوگی، تو کرائے کی نیت سے جو مکان ہیں ان پر بھی زکات نہیں ہوگی. لیکن جو انویسٹمنٹ کی ہے آپ نے، پیسے کہیں پھنسائے ہیں کہ جب بڑھ جائیں پھر اس کو بیچ کر کے کمائیں گے یا پیسے کہیں پھنسا دی جائیں مناسبت میں اس کو نکال دیا جائے، یہ سب کا سب شرن مال تجارت بن جائے گا، اور ان سب پر زکات ہوگی، رہنے والے مکان پر نہیں ہوگی یا جو کرائے پر ان پر نہیں ہوگی، مگر دوسرے اور مکانوں پر جب اس غرض سے لے کر کے رکھ لیے گئے ہوں کہ اس کو بعد میں بیچا جائے، ایسی صورت میں مال تجارت ہے ان سب پر آج کے مطابق زکات نکالنی پڑے گی. یہ بھی عجیب مسئلہ پوچھا آپ نے، یہ منظر تو بہت زیادہ ہوتا. جناب روزے کی حالت میں شوہر موٹر سائیکل پر بیوی کو بٹھا کر کے لے جاتا، اس حالت میں جسم ایک دوسرے کے ساتھ لگتے ہیں، بیوی شوہر کو پکڑ کر بیٹھتی ہے، اس کا اس شریعت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر روزے کی حالت میں اس سفر کرنے میں تو شرم میاں بیوی کا کوئی حرج نہیں، اگر شہوت کے ساتھ ہو تو یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، اس ناجائز کا مطلب یہ ہوگا کہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی کام شہوت کا جو آدمی کو صحبت تک کے لیے لے جائے، اس راستے پر بھی شریعت نے قدغن لگائی ہے. اگر شہوت ہوئی اور اس کے بعد میں کہیں معاملہ مجامعت تک پہنچ گیا، اب ظاہر ہے کہ دونوں کا روزہ ٹوٹے گا اور کفارہ بھی لازم آئے گا. لہذا ایسی صورت میں اگر بے شہوت اگر ہو تو اس میں کوئی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کہ نماز میں شلوار یا پاجامہ تخنوں سے اوپر رکھنے کے بارے میں بتائیں. یہ مسئلہ بڑا تفصیلی بظاہر تو یہ مختصر ہے. عموماً آج کل لوگ تخنوں سے نیچے پاجامہ یا پتلون پہنتے ہیں، جب نماز کا وقت ہو تو شلوار کو یہاں سے گھرس لیتے ہیں اوپر سے، پتلون ہو تو نیچے سے اس کو فولڈ کر لیتے ہیں. اب آئیے شرعی حکم کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ مرد کو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ازار کو تخنوں سے اوپر پہننا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب جو ممانعت ہے وہ ہے تکبر اور غرور. جیسا کہ کتاب اللباس میں صحاح ستہ میں حدیث شریف ہے جس سے اس کی تادیب معلوم ہوتی، فرما تین بندے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف کل قیامت میں توجہ نہیں فرمائے گا. وہ تین بندے کون ہیں؟ فرما ایک وہ جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان فروخت کرے، جھوٹی قسم کھا سامان فروخت کرے. اچھا ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جھوٹی قسم کھا کے سامان تو بک جائے گا مرکب برکت چلی جاتی، برکت حاصل نہیں ہوگی، سامان تو بک جائے پر جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچنا اس کی طرف اللہ توجہ نہیں فرمائے. اور ایک آدمی وہ جو احسان کر کے جتلائے، کسی زمانے وہ غریب تھا، کبھی کھانا کھلا دیا، کو 10-20-150 کی مدد کر دی، اب خوشحال ہو گیا تو اس کو بھرے مجمع چلاؤ کم مت بھول گیا، تو بھوکا مر رہا تھا کس نے پیسے دیے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. سمجھ گئے؟ جب کوئی احسان کیا ہو بس بھول جائیے اس کو، جیسے کہتے ہیں دوست کا حساب دل، کبھی اس کا تانا مت دیجیے، ایسے آدمی کو اللہ پسند نہیں. فرما تیسرا وہ جو تکبر سے اپنے ازار کو گھٹنے تخنوں سے نیچے لٹکا ہے، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ توجہ نہیں فرمائے. مگر یہاں مخصوص کر دیا گیا یہ لفظ کہ جو تکبر سے کرے. اسی طرح امام بخاری نے کتاب اللباس میں یہ باب باندھا، جو اہل حدیث دیوبندی حضرات بہت زیادہ کرفیو لگاتے ہیں، اوپر اٹھا یہ تو حرام یہ وغیرہ، ان کے لیے حدیث سن لیجیے، بخاری شریف میں موجود ہے کتاب اللباس میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ازار تخنوں سے نیچے ہو جاتا، حضور علیہ السلام خدمت میں انہوں نے کہا حضور میرا جو پاجامہ ہے وہ پیٹ سے کھسک کر تخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے، مگر اس میں تکبر نہیں ہے، اس میں غرور نہیں ہے. فرما ابو بکر صدیق یہ تمہارے لیے نہیں ہے، اس لیے امام بخاری نے بغیر تکبر کے ازار کے لٹکانے کا باب باندھا. تو معلوم ہوا کہ بغیر تکبر کے ازار اگر لٹکے وہ حرام یا تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی ہے. یہ آئیے ادھر سے گھرسنا ادھر سے نکالنا، آپ کے پاس کتب خانہ ہوگا یہاں لائبریری میں، اعلی حضرت فاضل بریلوی کتاب احکام شریعت، احکام شریعت کراچی کی چھپی ہوئی، مدینہ پبلشنگ، ایم اے جنا روڈ، صفحہ نمبر 17 18 19، یہ تین صفحے آپ ملاحظہ فرمائیے. اس میں مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ جیسے ہندو تہبند باندھتے تو جیسے ہم باندھتے، ہم سے ذرا ان کا تہبند مختلف ہوتا. ہمارا تہبند تو 2.5 گز کا ہوتا ہے جسے میں گرا لگا لیتے، ان کا ہوتا ہے 3.5 گز کا. وہ کیا کرتے ہیں، ایک پلو چھوڑ کر کے ادھر گٹھان لگا، اور گٹھان لگانے کے بعد میں کیا کرتے ہیں، اس کا ایک پلو نیچے سے نکال کر کے اور پیچھے گھرس لیتے کہ دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے شلوار. اس گھرسنے کے متعلق سوال ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی جواب دیا اور اس میں یہ حدیث نقل فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے بالوں کو سمیٹنے سے اور کپڑے کو گھرس کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا. تو فرمایا نماز کو مکروہ کرنے کے لیے اتنا ہی فعل کافی ہے کہ اس نے کپڑے کو گھرسا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا، بغیر تکبر غرور کے اگر ازار ٹخنوں سے نیچے ہے، اس کو نہ اوپر سے چڑھا نہ نیچے سے فولڈ کرے، ویسے ہی نماز پڑھ لے، یہ تنزیہی ہے. اور اگر اس نے گھرسا اور نیچے سے اس کو فولڈ کیا، یہ تحریمی ہے. ایسا اگر نماز پڑھے، ہمارے علماء اہل سنت کے نزدیک اس کی یہ نماز واجب الادا ہوگی. پھر سن لیجیے مسئلہ، صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اپنے ازار پتلون یا پاجامے کو ٹخنوں کے اوپر ہی پہنا جائے. ایک رواج الگ نکلا ہے ہمارے یہاں، تو پتلون ایسی پہنی جاتی کہ ٹخنے ٹخنے جوتوں کے نیچے آتی، پیروں کے نیچے آتی. یہ رواج ہے جناب، بتائیے بلا وجہ کے بلدیات کی ملازمت اختیار کر لی، سارے روڈ پہ جھاڑو دیتے ہوئے جا رہے، جوتوں کے نیچے پتلون آ رہی ہے، پیروں کے نیچے پتلون آ رہی ہے. اس سے بچا جائے، پتلون اتنی لی جائے جتنا آپ کا سائز، جتنا سائز آپ کا اس سے زیادہ پتلون کیوں لیتے، ویسا ہی لیں جتنا آپ کا، یا اتنی توفیق دو کہ تقریباً ہر گھر میں ہاتھ کی سلائی مشین موجود ہے، چار انگل کاٹ کر کے ترک کر کے اس کو صحیح کر لیجئے تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ کی نمازیں جو ہیں وہ درست ہو جائیں. اس طریقے سے کپڑے کو گرس کر یا نیچے سے فولڈ کر کے نماز پڑھنا، یہ ہمارے علماء اس میں لکھتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح پڑھ لیا جائے، یہ تنزیہ ہے، نماز ہو جائے گی. یہی تھا نا، درود شریف پڑھ دیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ماؤل نجود کرم علی وآلہ وسلم سیدی یا رسول اللہ. جی سوال یہ ہے جناب کہ سونے کے زیورات جو کہ تقریباً 18 کیرٹ یا 22 کیرٹ کے ہوتے ہیں، اس کی زکات اسی کیرٹ کے حساب سے دی جائے گی یا 24 کیرٹ کے حساب؟ یہ جتنی اس کے ویلیو ہے، 22 ہے 18، اسی حساب سے آپ زکات نکالیں گے. 24 کیرٹ کا عموماً نیا رواج یہ نکل گیا. بڑی بڑی جو مارکیٹ ہیں سونا، وہ کیا کرتی ہیں، اب انہوں نے ایک ایسی نئی تحقیق کی کہ پہلے جو کھوڑ سے جوڑ لگتا تھا، اب سونے سے جوڑ دیتے ہیں. جیسے پورا آب کڑا جو ہے، دیکھیں اس کے نیچے انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک وہ لگا دیا، چھوٹی سی ایک چٹ لگا دی. اس کو دیکھیں تو پتہ لگ جاتا، غور سے اگر دیکھیں تو اسے 24 کیرٹ لکھا ہوا ہوتا ہے. اس دکاندار جس نے آپ سے یہ زیور بنایا، اگر وہیں واپس کریں آپ زیور کو، وہ 24 کیرٹ کے پیسے جو ہے وہ دینے کا پابند ہوگا آپ کو. اور جو زیورات اس میں ایک ماشا کھوڑ جو ہے وہ ضرور ملتا ہے، لیکن اگر 22 کیرٹ ہے تو 22 کے دیجیے آپ. جو اس وقت سونے کے مالیت ہے، اسی اعتبار سے آپ 2.5% جو ہے وہ زکات نکال دیجیے. ہرچند کہ یہ بھی جائز کہ سونے میں سونا ہی زکات میں دیا جائے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کسی وقت ہم سنتے تھے، اب دیکھتے ہیں کہ میاں بزرگ کہتے ہیں وہ زمانہ آئے گا کہ کپڑا سستا ہوگا، سلوائی اس سے زیادہ ہوگی. لیجیے صاحب، کپڑا تو ہماری شیروانی آتی 300 میں، سلائی 3000. لیجیے اب دیکھ لیا ہم نے اپنے آنکھوں سے کہ سلائی زیادہ کپڑا سستا ہے، تو اب اس کی بنوائی بھی تو بہت زیادہ ہوتی ہے. نہیں، اس لیے زیور کو نہ توڑا جائے، اس کو توڑ کر کے نہ دیا جائے کہ بنوائی ضائع ہوگی. اس لیے اس کی مالیت دیکھ لی جائے، ترازو میں تول لیا جائے کتنا تولا، کتنا ماشا، کتنے گرام، اور اس کے بعد آج کے دام معلوم کر لیے جائیں. اس اعتبار سے اس کی مالیت شمار کر کے 2.5% زکات نکال دی جائے. شب برات میں حلوہ پکانا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا شاندار سوال ہے جناب، ہے سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ ہلاکو خان کی فوجیں جب بغداد پر حملہ کر رہی تھیں، اس وقت دو مسئلے مسلمانوں میں زیر بحث تھے. یعنی جان کے لالے پڑ رہے ہیں، اسلام کو بچانے کے لالے پڑ رہے ہیں. مسئلہ کیا تھا کہ نہانے سے پہلے دہی کھانا کیسا ہے، ایک مسئلہ یہ تھا. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بال اگر سفید ہو جائیں تو کالے بالوں اس کو نوچ کر نکالنا کیسا ہے. یہ مسئلے چل رہے جب ہلاکو خان بغداد کو گھیرے ہوئے تھے. سمجھے سا یہاں کتنے مسائل چل رہے ہیں، اور ان کو حلوہ یاد آیا. اب یہ حلوہ کہاں سے ہے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے حلوہ ہے. سمجھے، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمائیں یحب الحلوہ، حضور علیہ السلام کو حلوہ بہت پسند تھا. اب بتاؤ تمہیں پسند ہے یا نہیں؟ ہمیں تو پسند ہے، دوسروں کو پسند ہے نہیں؟ پسند ہے نا دوسروں. اب اس پر بھی حدیث سن لیجیے بھا، کہ یحب الحلوہ، ام المؤمنین کہتے ہیں حضور کو حلوہ پسند تھا. تو اب معلوم ہوا نا کہ حضور کے زمانے بھی حلوہ تھا. کیا سمجھے یار، اس وقت بھی اس کا جلوہ تھا. یہ بریلیوں نے نہیں نکالا، ناظم آباد یا لیاقت آباد سے نہیں نکلا، نہ مولانا احمد رضا خواجہ نے اس کی ڈش تیار کی. تو جناب یہ حلوہ تو حضور کے زمانے سے ہے. اب آئیے، امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ درس حدیث دے رہے ہیں. درس حدیث دیتے وقت ایک حدیث شریف آ گئی، جیسے حضور کو حلوہ پسند تھا، حضور کو شہد بھی پسند تھا، حضور علیہ السلام کو کدو بھی پسند تھا. ایک حدیث شریف ہے کہ حضور کے سامنے کدو کا سالن رکھا گیا تو آپ کٹورے میں ہاتھ ڈال کر کدو کے ٹکڑے تلاش کر رہے تھے دسترخوان پر. یہ حدیث آ گئی زیر بحث. اور محدث کون تھے؟ امام محمد، جو امام اعظم ابو امام اعظم کے شاگرد ہیں اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے استاد ہیں، یہ بھی سمجھ لی. اور یہ بک بک کرنے والے ان کو بھی سن لیں، امام محمد کے شاگرد حضرت امام شافعی ہیں، اور علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ جو شافیوں کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی امام شافعی کے مقلد تھے. جو بخاری بخاری کرتے رہتے ہیں تھکتے نہیں، تو امام بخاری کس کے مقلد تھے؟ امام بخاری مقلد تھے امام شافعی. اور امام شافعی کے استاد کون تھے؟ امام محمد. اور امام محمد کے استاد کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ. یہ ساری بحث ہماری کتاب سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ میں، اس کو پوری پڑھ لیجئے کہ امام اعظم ابو یوسف وغیرہ ساری بحث ہم نے وہاں کی ہے. اب آئیے، امام ابو یوسف درس حدیث دے رہے ہیں، طلبہ بیٹھے ہوئے. آپ کے علم ہے کہ کبھی کبھی کسی کو تبن کوئی چیز نہ پسند ہوتی. جیسے ہم دیکھیں ماشاءاللہ کوئی بینگن سے چڑھتا اور کوئی ٹنڈے سے چڑھتا، دیکھا ہوگا آپ چڑھتے ہیں لوگ اس طرح، تو بہت سے لوگوں کے چڑھے بعض پھل بعض فروٹ یا بعض چیزیں اس سے چڑھ. تو امام ابو یوسف حدیث بیان کر رہے تھے، دسترخوان پر سالن رکھا ہوا، حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ ڈال کر کدو کے سالن میں کدو تلاش کر رہے. ایک طالب علم تھا جو کدو کو پسند نہیں کرتا، اس نے ذرا آنکھ بھمے چڑھائی، کہنے لگے امام صاحب مجھے تو کدو اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر، امام ابو یوسف نے تلوار نکال کر اس پہ سوت لی اور فرما اسی وقت کلمہ پڑھ، تجدید ایمان کر. کیا مطلب تجدید ایمان؟ دوبارہ اسلام قبول کر، تجدید ایمان کر، ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا. اس لیے کہ تو نے ایسی چیز کو ناپسند کیا جو سرکار کو پسند. اللہ اکبر، اس سے اندازہ لگائیے جو چیز سرکار کو پسند ہو وہ ہمیں پسند ہونا چاہیے، جو سرکار کو ناپسند ہو وہ ہمیں بھی ناپسند ہونا چاہیے. اب حدیث شریف یحب الحلوہ، حضور کو حلوہ پسند تھا اس لیے سنیوں کو بھی حلوہ پسند ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی نا. اچھا اب ہماری سنیے، آپ شب برات میں عموماً حلوہ پکتا ہے. اب غور فرمائیے، ہنڈیا ہماری، سوجی ہماری، چینی ہماری، گھی ہمارا، پریشان کوئی اور ہو رہا، دیکھ رہے ہیں سارا کچھ ہمارا ہے، پریشانی کسی اور کو. اور اگر آگے چلیں آ تو یہ جو حلوہ ہے کس سے بنتا ہے؟ کس سے بنتا ہے بھائی؟ سوجی. سوجی کا ایک دوسرا نام بھی ہے، کیا ہے بتا؟ روا. روا کے معنی تو خود جائے اس کے، کہتے ہیں نا یہ چیز روا ہے یہ چیز نا روا ہے. تو بتائیے جس سے حلوہ بنا اس کا تو نام ہی روا ہے بھائی، اس کو تو جائز کہتے ہیں. تو جائز چیز سے بنا ہے تو حرام کیسے ہوگا؟ یہ سب فضولیات ہیں ان کی. مسلمانوں نے اپنی سہولت کی کچھ ڈشیں متعین کر دی، چلی بھائی اس پر فاتحہ ہو یہ ہو وہ ہو، مطلب ایصال ثواب ہے. غریبوں کو کھلایا جائے، احباب کو کھلایا جائے. آپ کے یہاں کوئی آدمی آئے مہمان تو آپ اس کو مرغی روٹی بھی اگر کھلائیں تو مہمان نوازی میں کیا ثواب نہیں ملے گا؟ ثواب تو ملے گا. تو یہ سالے ثواب ہے, یہ تو چیزیں رکھ دی جاتی ہیں اور اس کے بعد چار قل شریف پڑھے جاتے ہیں, سورتیں پڑھی جاتی ہیں, اس کا سالے ثواب اپنے بزرگوں کو اپنے مرحومین کو کیا جاتا ہے. اب سمجھ گئے آپ کہ یہ ہے اصل حلوے کی. ایک شخص کرائے پر رہتا, اس کی آمدنی اتنی ہے کہ وہ اپنے اخراجات بمشکل پورے کر پاتا, کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ کی رقم سے مکان دلوایا جا سکتا ہے یا کاروبار کرایا جا سکتا ہے جو کہ لاکھوں میں ہوگا؟ تو دیکھیے, کوئی آدمی اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے, اگر اس کو زکوٰۃ کی مد میں سے پیسے دیے جائیں, اس سے وہ مکان خرید لے, اس میں شرم کوئی حرج نہیں, آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے, اس غریب کا بھی بھلا ہو جائے. روزے کی حالت میں طبیعت خراب, اچھا مذہب یہی آپ نے پوچھا, روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا کیسا ہے؟ اس میں اگرچہ علماء نے اختلاف کیا, جیسے فرنٹیئر کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اسے روزہ چھوٹ جائے, علماء اہل سنت اس میں فتویٰ یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بریلی شریف سے ابھی ایک جلد آئی ہے, فتاوی بریلی شریف, جس میں بریلی شریف کے تمام اکابر علماء کے فتاوے اس میں موجود ہیں, اس میں بھی یہ جزیہ موجود ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے انجیکشن لگایا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کہیں بھی لگ جائے, ہاں کہیں بھی لگ جائے, کوئی بھی انجیکشن لگے روزہ نہیں ٹوٹے گا, یہ اس میں اس کی وضاحت موجود ہے. روزے کی حالت میں استنجا کی احتیاط ارشاد فرمائیں. ایک احمق گوہر شاہی ٹائپ کا ایک آدمی تھا, وہ ایک اخبار نکلتا تھا ضرب حق, اس نے ہماری اس مسئلے کا بڑا مذاق اڑایا, اور بے وقوف کو یہ نہیں معلوم کہ مسئلہ ہماری فقہ کی کتابوں میں, کہتا مولانا شاہ ترابلہ کے جتنے ماننے والے ہیں سب کے روزے ضائع ہو. وہ مسئلہ یہ تھا جو آپ نے بھی پوچھا کہ استنجا میں احتیاط کیا کی جائے, وہ سنیے. آ انسان کے بدن میں پانچ مقامات ہیں جس میں سے کوئی چیز اگر اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ناک, منہ, کان, پیشاب اور پاخانے کی جگہ. اس کے ذریعے کوئی چیز اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب جب آدمی استنجا کرتا ہے, بیت الخلا جاتا ہے, تو بیت الخلا جانے کے بعد نیچے اتنا زور دے کر استنجا کرے کہ اندرونی مقام اگر باہر آ جائے اور پھر پانی سے استنجا کر کے اڑ جائے, اب یہ پانی اندر پہنچ گیا, اندر پہنچنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک, اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جب استنجا کیا جائے تو نیچے کی طرف زور نہ دیا جائے, اور اگر زور دے کر استنجا کیا جائے تو اٹھنے سے پہلے اس جگہ کو اچھی طریقے سے کپڑے سے خشک کر دیا جائے تاکہ اندر پانی نہیں جائے. یہ احتیاط روزے میں ضروری ہے استنجا کے وقت. کان میں دوران روزہ پانی چلا جائے تو روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ یہ مسئلہ ہمارے فقہ نے لکھا ہے کہ کان میں لٹا کر کے دوا ڈالنے سے تو روزہ ٹوٹ جائے, لیکن غسل کرنے میں اگر پانی کان میں چلا جائے تو روزہ نہیں جائے گا. سبحان اللہ, یہ سوال اصل میں شیطانی وسوسہ ہے اور اسے توبہ کرنی چاہیے. کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید افضل ہے یا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم افضل؟ یہ سوال یہ کہنے کے مترادف ہے, یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی افضل ہے یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام افضل؟ سنیے آپ, کلام اللہ کا قرآن, ہمارے علماء کا دے کلام متکلم کی صفت, قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد اور اس کی صفت ہے. یہ سوال ہی غلط ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید افضل ہے یا نبی کریم علیہ السلام افضل ہیں. یہ سوال کے مترادف ہے. کوئی یوں پوچھے کہ یہ بتائیے کہ اللہ افضل ہے یا حضور علیہ السلام افضل ہیں, یہ محض ایک شیطانی وسوسہ ہے اور ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے جنہوں نے سوال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کلام, حضور علیہ السلام اس کے بندے ہیں اور وہ اس کا کلام ہے, دونوں میں موازنہ کرنا یہ بالکل بیکار ہے, پرہیز کیا جائے. نماز کب شروع ہوئی؟ حضور سے پہلے بھی صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا؟ دوسرا سوال، مزارات پر جانا منت ماننا کیسا ہے؟ کیا یہ شرک ہے؟ یہ دو سوال. نماز کب شروع ہوئی؟ نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نماز پڑھتے، عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھتے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے کے بعد اتنا لمبا گیپ آیا کہ کبھی دنیا میں اتنا لمبا گیپ نہیں آیا کہ جس میں کوئی نبی نہ حضور علیہ السلام تشریف لائے. تو حضور کے آنے پر اس زمانے میں نماز کا کوئی طریقہ موجود نہیں تھا، سمجھ گئے؟ حضور علیہ السلام، بخاری شریف میں ہے کتاب الوحی میں کہ حضور علیہ السلام غار حرا تشریف لے جاتے، یہ لفظ بھی ہے کہ وہ عبادت کرتے. کیا عبادت کرتے؟ کیسی نماز پڑھتے؟ کیا کرتے؟ اس کو ایک حدیث شریف میں بتایا، حضور غار حرا میں جا کر کیا عبادت کرتے؟ اللہ بہتر جانے کیا پڑھتے، لیکن ایسے بیٹھتے جیسے ہم اور آپ اتحیات میں بیٹھتے، اس طریقے سے بیٹھا کرتے، اور یہی عبادت حضور علیہ السلام. کیا کلمات ہیں؟ وہ کسی کتاب میں موجود نہیں. جب حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تو 40 دن تک حضور علیہ السلام غار حرا جاتے رہے اور وہاں اسی طریقے سے بیٹھتے رہے. اب آئیے، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے نماز پڑھی. اس کا ثبوت یوں ملتا ہے کہ نماز کیسے پڑھی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج جب گئے تو نماز تو فرض ہوئی شب معراج میں، لیکن سبحان اللہ بیت المقدس میں نماز پڑھا کر گئے. سارے نبیوں کو نماز پڑھا کر گئے، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ نماز کا طریقہ ہوگا. اور اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے جب تشریف لائے تو بخاری اور مسلم شریف حضرت انس ابن مالک کی طویل حدیث، و حدیث کا نام ہی حدیث معراج ہے، اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد حضور علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے بعد چھٹے آسمان پر آئے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا، کوئی تحفہ ملا؟ فرما 50 نمازیں. کہا جائیے یہ بہت زیادہ، میں اپنی امت کو آزما چکا کہ میری امت 2 نمازیں صحیح نہیں پڑھ پائی، اس میں بھی کوتاہی کر. اس سے پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 2 نمازیں تھیں، کہا اس میں کمی کرائے. پھر حضور گئے آئے، 5 5 معاف ہوتی نہیں، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ جائیے اور اس میں تخفیف کروائی. حضور نے کہا اب میں نہیں جا سکتا، نہیں بلکہ فرما اب مجھے رب کے دربار میں جانے سے حیا آ رہی. یعنی کیا مطلب؟ کہ 5 ہی رہنے دو. اب اس کے بعد یہ 5 نمازیں حضور علیہ السلام کے غلاموں پر فرض کر دی گئیں، لیکن پہلے کیا کہا؟ 50 نمازیں. رب کریم نے فرمایا میرے حبیب لا تبدیل علی کلیمات اللہ، ہماری بات بدلی نہیں جاتی، تمہارے غلام پڑھیں گے تو 5 ہی ثواب 50 کا کمائے. یا یوں سمجھ لیں، دہلی کی زبان میں کہتے ہیں نقطہ نوازی، عام اردو میں کہتے ہیں نقطہ نوازی. یہ اللہ کی نقطہ نوازی ہے کہ 5 پڑھنے کے بعد رب کے دربار میں جائیں گی تو میرا رب اس پر ایسا نقطہ نوازی فرما دے گا کہ 5 کی 50 بنا دے گا اور ثواب ہمیں 85 کا ملے گا. تو اس کے بعد 5 نمازیں فرض ہو گئی. کیا ہاں، مزارات پر جانا اور منت ماننا کیسا ہے؟ کیا یہ شرک ہے؟ لیجیے، یہ شرک تو ہر جگہ آ جائے گا. نواب صاحب کے پاجامے کا ذکر جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہوگا، سمجھ گئے؟ ہر معاملے میں آپ دیکھیں یہ شرک. تو صرف آپ کی دلچسپی کے لیے، یہ جہاں بھی اس قسم کا مسئلہ ہے اس میں شرک اور بدعت کا بالکل اسی طرح ذکر آئے گا. ایک نواب صاحب تھے، انہیں ضرورت اپنے ملازم کا پاجامہ پہن لیا اور کہا دیکھ کمت بتانا مت کسی کو کہ پاجامہ تیرا پہن. ایک ملنے والے آئے، سلام علیکم نواب صاحب. جی نواب صاحب آئے، جائیے ذرا. اور یہ خیال کیجئے گا کہ نواب صاحب نے جو پاجامہ پہنا ہے وہ میرا پاجامہ ہے. وہ گئے، ارے ان کا نواب صاحب یہ کیا ذکر ہے پاجامے کا بھائی؟ ارے کہنے لگے، کمبخت نے پھر بتا دی، پھر ڈانٹ ڈپٹ کی جناب اس کو. پھر جناب دوسرا آدمی آیا تو آنے کے بعد کہنے لگے سنیے صاحب، آپ آئے تو ضرور ہیں مگر جو نواب صاحب نے پاجامہ پہنا نا وہ انہی کا ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. وہ پھر پہنچ گیا، کہنے لگے نواب صاحب پاجامے کا کمبخت ہی. پھر اس نے پاجامے کا ذکر کر. تیسرے مہمان آئے، ڈانٹ ڈپٹ کر جب گھسے نواب صاحب سے ملنے تو سر جب جانے لگے کہنے لگے سنیے صاحب، نواب صاحب پاجامے کا ذکر سن کر بہت چڑ جاتے ہیں، آپ ساری باتیں کیجئے گا، پاجامے کا کوئی تذکرہ کیجئے گا. پھر پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی پاجامے کا، تو یہ وہ دیوبندی وہابیوں کا پاجامہ ہر جگہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ نواب صاحب کا پاجامہ ہر جگہ جناب آڑے آ جاتا ہے. اب آئیے مزارات پر جانے کی حقیقت کیا. مشکات شریف باب نصف شعبان، ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث. سبحان اللہ، جس دن شب برات تھی حسن اتفاق کہی ہے کہ اس دن حضور کی باری حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں ٹھہرنے کی تھی. اب کیا ہوا، آدھی رات بیتی، حجرے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آج کل کی طرح وسیع عریض مکانات تو نہیں ہوتے. حضرت عائشہ صدیقہ نے اندھیرے میں ایسے اپنے برابر میں تلاش کیا تو دیکھا کہ حضور نہیں. اب بتقاضے بشریت ان کو وہم ہوا کہ آج باری تو حضور کے میرے یہاں ٹھہرنے، کہیں اور دوسری جگہ تشریف تو نہیں لے. چنانچہ حضور علیہ السلام تشریف حضرت ام المومنین گئی، تمام امہات المومنین کے حجروں میں تلاش کیا، کہیں بھی حضور کو نہیں پایا. اب پریشان ہوئی کہ کہاں گئے. اس وقت جنت البقیع ایک چھوٹا سا قبرستان اور بالکل قریب تھا گھر کے، وہاں گئی تو حضور علیہ السلام کو جنت البقیع میں قبرستان میں اس طرح ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہوئے ملازہ کیا. اب پتہ لگ گیا حضور کسی زوجہ کے یہاں نہیں آئے، چپ چاپ سے دبے قدموں میں واپس آ گئیں. سانس چل رہی تھی کہ حضور کو پتہ نہ لگے. حضور علیہ السلام تشریف لائے، ایسے ہاتھ رکھا تو سانس چل رہی، حضور کے نظروں سے کوئی بات اوجھل تو نہیں. فرما صدیقہ کیا تم یہ سمجھی کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ اللہ اکبر. اس حدیث سے حضور کا قبرستان جانا ثابت. اور بدری صحابہ کرام علیہم رضوان، دو ہجری میں جنگ بدر ہوئی جس کا آج ہی ہم نے ذکر کیا اور آپ نے بھی سنا ہوگا مسجدوں میں، تو بدری صحابہ کی قبروں پر حضور علیہ السلام ہر سال پابندی سے تشریف لے جاتے. دو باتیں، تیسری بات حضور نے صحابہ کو منع کیا جو یہ لاتے ہیں کہ قبرستان مت جاؤ، مزاروں پر مت جاؤ. کیوں نہیں جاؤ؟ اس زمانے میں وہاں قبریں جب ہجرت کر کے آیا تو یہود اور نصارہ کی، منع فرما دیا قبرستان مت جاؤ. پھر جب اسلام آیا سارے احکامات لوگوں کو معلوم ہوئے تو یہ ساری حدیث موجود ہے. حضور نے فرما میں نے تمہیں پہلے قبروں پر جانے اس کے لیے منع کیا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں پر جاؤ. اب قبروں پر جا. مشکا شریف باب اسبات عذاب قبر میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام قبرستان سے گزرے اور قبر والوں کو مخاطب کر کے السلام علیکم یا اہل القبور، اے صاحب قبور تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو. اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جب قبر پر سلام کیا جائے تو مردہ تمہارے سلام کو سنتا بھی ہے اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے. اس پر ہم نے بڑی تحقیقی کتاب لکھی ہے، تبسل اور مزارات پر حاضری، اس کو پڑھی آپ تو سارے دلائل ہم نے وہاں نقل کر دیے، جس کو ضیاء القرآن پبلشر جو ہے اس نے چھاپا ہے، جو وہاں سے آپ کو مل جائے. اس لیے ہمارا اس معاملے میں مسئلہ یہ ہے کہ مزارات پر جانا جو ہے وہ عزیزان گرامی کیا ہے. ہاں ایک منٹ ذرا میں کتاب دیکھوں نا، کیا تاریخ اسلام، ٹھیک ہے سر، مرتضی احمد خان، کیا سوال ہے؟ ایک منٹ، مکتب، اچھا ایک منٹ ذرا، جی کیا ہے، پڑھیا کیا بتا رہے ہیں؟ شام کے لوگوں نے معاویہ کو خلیفہ بنا لیا، حضرت علی اور ان کے حامیوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہ کیا کیونکہ وہ صحیح نہ تھا. دونوں سالسوں کا متفقہ نہ تھا یہ فیصلہ ہے. اس کے بعد دونوں خلیفہ اپنے اپنے خطبوں میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے تھے. یہ غلط ہے کہ دونوں حضرات لعنت بھیجتے، لفظ لعنت جو ہے تو کسی عام مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں، تو کیا لعنت بھیجتے تھے، یہ مناسب نہیں ہے کلمہ. اچھا کیا ہوا، حضرت علی کے خطبے میں یہ الفاظ آتے تھے کہ اے خدا میں دعا کرتا ہوں کہ معاویہ پر اپنی لعنت بھیج اور عمر پر اور حبیب پر، عبد الرحمن بن خالد پر، دہاق پر، قیس پر، ولید پر. معاویہ کے خطبے میں اس طرح علی اور ابن ابا حسن حسین پر لعنت بھیجی جاتی تھی. معاذ اللہ، یہ لیجیے آپ کی کتاب. اب سنیے آپ، یہ تو تاریخ کی کتاب ہے، اب آئیے مسائل کی طرف. حضرت امیر معاویہ، اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ امیر معاویہ پر لعنت کرنے والا آدمی جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا. امیر معاویہ پر لعنت نہیں کی جائے. اب آئیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ الخلفاء پڑھیے آپ، کہ جب یزید کو انہوں نے بیعت لی اور خلیفہ بنانے والے تھے، علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے امیر معاویہ کی یہ دعا نقل کی ہے تاریخ الخلفاء میں، اے اللہ تبارک و تعالی، میں نے اپنی دانش میں یزید کو سمجھا کہ یہ اس لائق ہے اور میں اس کی بیعت لے رہا ہوں اور اس کو اپنا جانشی بنا رہا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالی، اگر اس میں یہ صفات موجود نہ ہوں تو اسی وقت اس کو موت دے دے. یہ امیر معاویہ کی دعا امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں عزیزان گرامی نقل فرمائی. ان میں شکر رنجی ضرور تھی، لیکن اب آئیے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ، اس کا ذکر علامہ ابن حجر نے کیا. کسی نے آن کر کے پوچھا، عمر بن عبد العزیز جو آخری صدی میں خلیفہ ہوئے، سلیمان بن عبد الملک نے ان کو نامینیٹ کیا اور ان کے دور خلافت کو خلافت راشدہ کا دور قرار دیا جاتا. حضرت عمر بن عبد العزیز، مذہب اہل سنت بتا رہا ہوں، تاریخ کو چھوڑ دیں، مذہب اہل سنت، کسی نے عمر بن عبد العزیز سے کہا کہ یہ بتائیے کہ جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جنگ ہوئی، ان پر حق پر کون تھا، یہ کیا معاملہ تھا، یہ کیا سلسلہ تھا. سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی میں جو مخاصمت تھی، اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ حق پر حضرت علی تھے، ایک بات اس میں کوئی تردد نہیں. امیر معاویہ سے پوچھا کہ دونوں میں تلواریں چلی، جنگ ہوئی ہے، معاملہ کیا تھا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز نے بہت شاندار ان سے ایک بات کہی، فرما اچھا یہ بتاؤ کہ کیا ہم اس جنگ میں شریک تھے؟ کہا نہیں. کیا ہماری تلواریں چلی؟ کہا نہیں. کیا ہم نے کسی کو قتل کیا؟ کہا نہیں. فرما جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا، ہم کو چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں. آگے خیال شریف میں اب آئیے مین بات کیا. یہ دونوں حضرات میں جو چپ کلیش تھی، آپ یہ دونوں آپ کیا جانتے ہیں؟ کوئی معمولی لوگ تھے. سنیے، حضرت امیر معاویہ کئی حدیثوں کے راوی، امام بخاری امام مسلم کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ راوی کی اتنی ادق طریقے سے جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ پوری جانچ پڑتال دیانت عدالت یہ کرنے کے بعد اس کی حدیث لکھتے ہیں. جب بخاری میں حضرت امیر معاویہ کی حدیث موجود، جب بخاری شریف میں مسلم شریف امیر معاویہ کی حدیث موجود، تو امام بخاری امام مسلم کے نزدیک بھی وہ ثقہ تھے. آیا خیال شریف میں؟ اب جو آپ نے یہ پوچھا ہے، اس پر مکمل کوئی کتاب آپ ملاحظہ فرمانا چاہتے ہوں جس میں اس ساری چیزوں کے شافی اور وافی جوابات ہوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی امیر معاویہ پر ایک نظر، اس کو ملاحظہ فرما لیجئے. امیر معاویہ کے صحابی ہونے میں تو شبہ نہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی سواری پر سوار. عبد القادر جیلانی کی شان کیا؟ ایک صحابی رسول ایک سواری پر سوار اور گھوڑا دوڑ رہا، دوڑنے کے بعد جو گرد اڑ رہی، گرد اڑ کر کے گھوڑے کی ناک میں جا رہی، عبد القادر جیلانی کی شان نہیں کہ اس کو بطور سرما اپنی آنکھ میں لگا لے. ایک صحابی کی اتنی فضیلت ہے. تو اس لیے ان معاملات سے قطع نظر احادیث مقدسہ میں ان کو دیکھا جائے اور اس جھگڑے میں نہ پڑھا جائے اور اپنے ایمان کو بچایا جائے. جیسا کہ میں نے عمر بن عبد العزیز کا واقعہ بیان کیا، جب ہماری تلواریں محفوظ رہیں تو ہمیں اپنی زبانوں کو بھی محفوظ کرنا چاہیے. حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، حضرت علی بھی صحابی ہیں، یہ دونوں کا معاملہ ایک لیول کا مسئلہ ہے، لہذا کسی پر لان تان ہمارے لیے جائز نہیں ہے. سمجھ گیا؟ یہ ہمارا مذہب. جی چاند کے بارے میں آیا سعودی عرب کی اقتدا کی جائے، یعنی اگر سعودی عرب میں چاند نظر آ جائے تو یہاں پر بھی اس پر عمل ہو جائے گا یا ہرگز جائز نہیں؟ اس لیے کہ اول تو سعودی عرب میں چاند دیکھنے کا کوئی مذہبی سسٹم ہی نہیں. وہاں تو جناب سب مولوی بادشاہوں کے غلام ہیں، جب وہ اعلان کر دیں تو ان کو چاند کا اعلان کرنا پڑتا. آپ جو ماہرین، مجھ سے مت پوچھیں، ہم کراچی یونیورسٹی چلے جائیے آپ، کہ جو اس کے توقیف کے عربیات کے ماہرین، آپ ان سے پوچھئے کہ جس دن سعودی عرب میں چاند کا اعلان ہوتا اس دن چاند کا وجود ہی نہیں ہوتا. دنیا میں کہیں بھی نظر آنے کا کوئی گویا حساب ہی نہیں ہوتا اور ان کے چاند کا اعلان ہو جاتا. اب میں اپنی گواہی سن لی گی، آپ اگر مجھ پر اعتماد کریں. گزشتہ شعبان میں یورپ کے دورے پہ تھا، اور آخری میں سعودی عرب پہنچا عمرہ کرنے کے، ایک دو رمضان میں میں کراچی واپس آیا، میں نے وہاں ٹی وی پر خبروں میں سنا کہ سعودی حکومت کی چاند کمیٹی نے گزشتہ سال شعبان میں یہ اعلان کیا کہ ہم نے جو حج کا اعلان کیا اس دن حج نہیں تھا، گزشتہ میں جو ہم نے حج کا اعلان کیا وہ حج نہیں تھا. یہ ٹی وی میں خبروں میں سعودی عرب کے قومی خبروں میں یہ بات نشر ہوئی کہ جس دن ہم نے حج کا اعلان کیا اس دن حج کا دن نہیں تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، قوم سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ کتنی شاندار اعلان، یہ 30 لاکھ آدمی جو حج کیا، 1 لاکھ آدمی پر منیمم 3 لاکھ روپے بھی لگا، 30 لاکھ کا بنائیے آپ کیا بجٹ بنتا ہے، کتنے پیسے بنتے ہیں، یہ پیسے کہاں گئے، ان کا جواب دے کون، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ 3 ممالک ایسے کہ جس میں سب سے زیادہ بوڑھے آدمی انہیں ملکوں سے آتے ہیں، اس لیے کہ وہ زندگی بھر پیسہ جمع کرتے ہیں حج کے لیے، اور یہ حج کریں اور سعودی عرب کی چاند کمیٹی بعد میں اعلان کرے جو ہم نے حج کروایا تھا وہ غلط تھا، وہ حج نہیں تھا. یہ 30 لاکھ حاجیوں کا جواب کون دے گا؟ کیا یہ تماشا تم پاکستان میں کرنا چاہتے؟ ایک مرتبہ ایک مشائخ کانفرنس تھی جس کی صدارت پرویز مشرف صاحب کر رہے، انہیں کا ایک احمق مولوی جس کا نام مولوی چراغ الدین تھا، اس نے اعلان کیا صدر کی موجودگی میں تقریب کہ صدر صاحب آپ یہ سب چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ اعلان کر دیے جھگڑا ختم ہو جائے گا، جب سعودی عرب میں چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد آپ یہاں بھی آپ اعلان کر دیں چاند. یہ تو اللہ کی مہربانی تھی، اس کے بعد میں ہماری تقریب تھی، ہم نے الحمدللہ اللہ کے کرم سے کوئی پرویز مشرف صاحب کی وردی وغیرہ سے کوئی ڈرے، ہم نے کہا پرویز مشرف صاحب ہم تو عرب کا ایک ہی چاند مانتے جس کا نام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی چاند نہیں مانتے. اور میں نے کہا تمہیں حیرت، 5000 علماء اور مشائق کے ہوتے ہوئے تم یہ اعلان کر کہ سعودی عرب کا چاند مان لیا جائے، کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو. اس وقت یہ بات ختم ہو گئی، لیکن اب کیا ہوا، سرحد کی حکومت نے پھر یہ جنا پنگا کر دیا، میں جانے کہاں چاند ان کو نظر آ جاتا کیسے دیکھتے. میں بھی مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں، چاند کے کمیٹی میں تھا رویت ہلال، اس زمانے میں چیئرمین تھے مفتی ظفر علی صاحب، ایک بڑے بھاری بھرکم پٹھان پشاور سے آئے، خود روزہ رکھ کر کے آئے اور کراچی چاند دیکھنے آئے. میں نے کہا کیا تماشا، سبحان اللہ، خلاف شرع ہمارے شیخ تھوکتے بھی نہیں اور اندھیری اجالے میں چوکتے بھی. یعنی پشاور کے چاند کا خود ساختہ چاند کا روزہ رکھ کر آئے اور کراچی میں چاند دیکھنے کے لیے آئے. تو میں نے ازراہ مذاق ان سے کہا یہ وہاں چاند کیسے نظر آ جاتے ایک دن پہلے. مولانا برا مت مانی، کہیں آپ نے اپنی بیگم کا نام چاند تو نہیں رکھ لیا، اس کو دیکھ کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں اور عید کر دیتے ہیں. تو سعودی عرب میں چاند دیکھنے کا وہ اہتمام انصراف نہیں جو ہمارے یہاں پاکستان میں. اور یہ میں اس میں چونکہ رہ چاہوں کہ کوئی سرکاری دباؤ ہم پر نہیں ہوتا کہ شاید گورنمنٹ یہ کہے نہیں جی اب کرنا یہ کہ ایوب خان کے زمانے میں تھا اور ایوب خان نے وہ معاملہ بھگت بھی لیا، اس نے سرکاری عید کرانے کی کوشش کی اور جناب وہ عید نہیں کروا سکا، مولوی جیل میں چلے، ایک مولوی کو جیل سے پڑھ کر لائے عید کی نماز پڑھانے کے لیے ایوب کے دور، اس نے کیا کام کیا جناب، وہ آیا تھا جیل سے پڑھانے کے لیے سب کو سجدے میں چھوڑ کر کے بھاگ گیا، پڑھاؤ زبردست عید کی نماز. تو ایسی ہوگی پھر عید کی نماز، تو زبردستی دین میں علماء کبھی بھی اس کو جائز قرار نہیں دیں گے. اور سعودی عرب کے گورنمنٹ کا یہ نہیں مان، اس لیے کہ چاند کمیٹی آزاد ہے، جو فیصلہ کرے اس فیصلے پر عمل کریں گے. ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب بالکل آزاد ہے، کوئی سرکاری دباؤ نہیں، اور یہ اتنا صاف اور شفاف معاملہ کہ ہر مسلک کا آدمی اس میں موجود ہے، سب جب اوکے کرتے ہیں تو اس کے بعد میں چاند جو ہے دیکھنے کا اعلان ہوتا. اب دیکھیے یہ جو آپ کے محکمے ہیں سرکاری سفارکو وغیرہ، یہ جب چاند دیکھنے آتے ہیں تو جیسے حبیب پلازا پر وہ ایک دوربین نصب کرتے ہیں، آج کل بہت ایڈوانس دور ہے، ایک دوربین الیکٹرانک دوربین ایسی ہے کہ جو آسمان پر اس وقت اجالا ہے اس کو 27 گنا اور بڑھا دیتا، اس اجالے کو 27 گنا بڑھا دیتا. اب یہ اتنے بڑے بڑے کیمرے لگا کر ہم چاند تلاش کر ہمیں نظر نہیں آتا، وہاں نظر آ گیا، لیجیے دیکھیں آپ کتنا تماشا. تو سعودی عرب کے چاند میں نظر آ جائے تو کل کو آپ کہیں گے وہاں فجر کی نماز یہاں بھی فجر پڑھ لو، کل کو کہے کہ وہاں مغرب ہو رہی یہاں بھی مغرب پڑھ لیا جائے، دین ایک تماشا بن کے رہ جائے گا. اس لیے حکومت کو بھی چاہیے کہ کبھی اس سانپ کے دل میں ہاتھ نہیں ڈالے، اور جیسے علماء اس کو چلا رہے اسی طریقے سے چلنے دیا جائے. ٹائم تو کافی ہو گیا، حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان سنا ہے یا اس کا جو کام ہے اس کا دیکھنا کیسا ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں اصل میں یہ بے دین بد مذہب ہے. ڈاکٹر نائی ہوا یا نائک ہوا یا وہ ایک اور ہے غامدی، یہ سب وہ لوگ ہیں جو محض قرآن اور حدیث کے نصوص کے خلاف گفتگو کرتے. ابھی تو کتاب آئی نہیں آپ کے غامدی کے ہاتھ میں، آپ آ جائے گی چھپی ہوئی ہے، اور ایک آپ کتاب کسی کے پاس، اس میں تو نماز کے لیے کہا کہ کوئی پنج وقت نماز ضروری نہیں ہے، کبھی نماز کی طبیعت چاہے تو ہم دو ایک رکعت پڑھ لیا کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہاں کہ یہ فجر کتنی ہوگی، زہر کتنی ہوگی اور عصر کتنی ہوگی، یہ تو اتنے آزاد ہیں کم وقت کہ ان کے یہاں تو نماز کا بھی کوئی صحیح تصور نہیں، تراویوں کا کوئی صحیح تصور نہیں ہے، یہ تو سب اسلام کے باغی. عزیزان محترم، اس لیے ان کا بیان، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت میں میں حدیث بیان کرتا ہوں. امام عقیلی نے اس کو بیان کیا اور امام عقیلی سے آل حضرت فاضل بریلوی نے فتح و رضویہ میں اسے نقل کیا. بے دین بد مذہبوں سے کتنا بچا جائے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجالسوہم، حضور نے ارشاد فرما ان کی محفل میں مت بیٹھ. ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ پانی مت پیو. ولا تواکلوہم، ان کے ساتھ کھانا مت کھا. ولا تناکہوہم، ان کے ساتھ نکاح مت کرو. ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز مت پڑھو. ولا تصلوا علیہم، یہ مریں تو ان پر نماز جنازہ مت پڑھو. فإیاکم وإیاہم، نہ تم ان کے پاس جاؤ نہ ان کو اپنے پاس آنے دو، ورنہ یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، گمراہی میں ڈال دیں گے. لہذا ایسے لوگوں کی باتوں سے بچا جائے. اب امام ابن سیرین کا واقعہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے ملفوظات میں نقل کیا. امام ابن سیرین کے پاس، جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے امام تھے اور تابعی تھے، ایک بہترین خوش الہان قرآن پڑھنے والا آیا. امام ابن سیرین سے کہنے لگا کوئی چند آیتیں آپ کو سنا دوں؟ کہا نہیں. ایک دو آیتیں سن لے خوش، فرما نہیں، منع کر دیا، اس کو بھیج دیا، نہیں سننا چاہتا، وہ چلا گیا. کسی نے کہا حضور قرآن کے سننے میں کیا حرج تھا؟ اگر وہ آیا تو ایک آدھ رکو سن لیتے اس سے قرآن. فرما میں نے اس لیے نہیں سنا، یہ بے دین بد مذہب ہے، اگر اس کے قرآن اثر میرے دل پر پڑتا تو میرا دین برباد ہو جاتا، میرا دین جو ہے وہ خراب ہو جاتا، اس لیے میں اس سے قرآن مجید سننا بھی نہیں چاہتا. اور امام ابن سیرین کی حدیث، محمد ابن سیرین ان کا نام ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث دین ہے. دوبارہ سنیں کیا فرماتے ہیں، قرآن اور حدیث دین ہے. اب یہ دیکھو تم کس سے سیکھ رہے ہو، یہ دیکھو تم کس سے سیکھ رہے ہو. جب قرآن حدیث دین ہے تو یہ دین بد دینوں سے نہ سیکھا جائے، بد دینوں کی بات نہیں سنی جائے. تو کیا ہوگا، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ تم سے ایسی حدیثیں بیان کریں گے تمہارے باپ دادا آدمی نہیں سنی ہوں، ایسی حدیثیں بیان کریں. لہذا ایسے لوگوں سے بچا جائے. اچھا، حضرت پین شرٹ پہننا اور اس کے پیچھے نماز کیسی، کیا مطلب اس کے پہننے پر نماز ہے کیا؟ کہ اس کے پیچھے کوئی امام صاحب پینٹ شرٹ پہننے لگ گئے کہ ان کے پیچھے نماز ہے؟ یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کہ امام صاحب کوئی پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں. ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن شاید کہ دفتر وغیرہ میں کوئی معاملہ ہوتا ہوگا ایسا، تو شرائط امامت اگر اس میں پائے جائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید صحیح پڑھنا جانتا ہو، داڑھی شریعت کے مطابق ہے، تو پتلون کا اب وہ حکم نہیں رہا جو انگریزوں کے زمانے میں تھا. اس زمانے میں پتلون شرٹ صرف انگریز پہنا کرتے تھے، اب چونکہ یہ لباس مسلمانوں کو ہونے کی وجہ سے یہ اب اس میں اس کو حرام نہیں کہا جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ شعار، سمبل، علامت، یہ دو قسم کی، ایک تو ہوتی ہے مذہبی، ایک ہوتی ہے قومی. جو مذہبی علامت ہے وہ نہیں بدلتی، جو قومی علامت ہے وہ بدل جاتی. مثلا مذہبی علامت کیا، سکھ امامہ باندھتے، یہ جس کو ہم شملہ کہتے ہیں، یہ نہیں ہوتا، یہ اس میں ارس لیتے ہیں، مسلمان کوئی ایسا امامہ نہیں باندھے گا. ایک یہاں ترپان رکھتے ہیں، مسلمان اس سے بچے گا. ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں ایک لوہے کا، مسلمان اس سے بچے گا کہ یہ ان کا مذہبی شعار. اسی طرح ہندو جب پوجا کرتے ہیں تو پوجا کرنے کے بعد ایک پاؤڈر ہوتا ہے جس کو ہندی میں ککو کہتے ہیں، تو اس میں کیا کرتے ہیں، پہلے ایسے تھوک لگا کر جگہ کو گیلا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایسے تھوک لگا کر ککو میں انگلی جو ہے وہ ڈالتے ہیں، ڈالنے کے بعد پوجا کرنے کے بعد یہاں قشقہ لگاتے ہیں، اس طرح کھینچتے ہیں. بعض لوگ تو تین لائنیں کھینچتے ہیں، کمت 111 لکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، تین لائنیں بنا دیتے، اور بعض لوگ جو ہے وہ خالی یہ قشقہ لگاتے ہیں. کوئی مسلمان اگر قشقہ لگائے، کوئی خاتون مسلمان جو آج کل رواج نکل گیا کہ وہ یہ بندیا لگانے لگ گئیں، ایسی عورت بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی. یہ قشقہ اور یہ نہیں. کیوں؟ یہ ہندو کی علامت, یہ ہندو کی علامت, یہ ان کی قومی علامت. آپ اس کو جاننا چاہیں تو میں قومی علامت کی ایک بات بیان کرتا ہوں, دیکھیں کتنی خطرناک. آپ کہہ رہے ہیں مولانا خالی یہ ٹکلی لگانے سے آپ نے کہہ دیا دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, چلیے کہیں مسلمان اور ہندو ایک جگہ رہتے ہیں اور ایک خاتون کی لاش ملتی جس کے یہاں قشقہ لگا ہو, اور مسلمان ہندو کہیں یہ مسلمان ہندو ہے, مجھے بتائیے لاش کس کو دی جائے گی؟ اگرچہ وہ مسلمان ہو, کیونکہ ہندو کہے نا یہ ہماری علامت ہے. کوئی عیسائی کی لاش ملتی اور اس کے جناب یہ کیا کہتے ہیں گلٹ کا وہ پڑا ہو نشان, کیا کہتے ہیں صلیب, وہ کس کا آدمی ہوگا؟ وہ عیسائیوں کا آدمی کہلا گا. یہ قومی نشان جو ہیں یہ بدلتے نہیں. ہاں جو گویا دوسرے علامت ہیں وہ بدل دی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک زمانہ تھا کہ ٹیبل کرسی سوائے انگریزوں کے کوئی نہیں استعمال کرتا تھا, اب ہر گھر میں ٹیبل کرسی ہے, اب حکم بدل گیا. اس زمانے میں جب یہ انگریز آئے تو سوائے پتلون شرٹ کے انگریزوں کے کوئی اور نہیں پہنتا. اب چونکہ مسلمان اتنی کثرت سے پہننے لگ گئے کہ کوئی مسلمان جہاں یہی کہیں خدا نخواستہ کہ یہ عیسائی جا رہا, یہ عام ہو گئی, لہذا حکم بدل گیا. تو پینٹ اور شرٹ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی, البتہ آدھی آستین کے شرٹ سے پرہیز کیا جائے. اور جیسا کہ پہلے آپ تفصیل سے سن چکے کہ شرٹ کو جو اندر کرتے ہیں گھرستے ہیں, اور گھرسنے سے حضور نے چونکہ منع فرمایا, لہذا شرٹ جو ہے وہ پینٹ سے باہر نکال کر نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی. نماز ہونے میں تو ہو جائے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اچھا اور اسلامی لباس استعمال کیا جائے. جی اگر شوہر کی اجازت سے بیوی کسی غیر محرم قاری سے قرآن شریف پڑھے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نہیں پڑھنا چاہیے غیر محرم کے ساتھ ان کو پڑھانا, بہرحال اس سے کبھی نہ کبھی فتنہ برپا ہوگا, اس سے بچا جائے. اور اس کے لیے کسی خاتون کو تلاش کیا جائے تاکہ خاتون ہی اسے قرآن مجید قرآن حمید پڑھائے, جبکہ یہ بچی جوان ہو تو ایسی صورت میں کسی قاری کے پاس اس کو بٹھا کر پڑھانا درست نہیں ہوگا. مسافر پر یہ مت سمجھے کوئی ایسا کہا جس کا جواب نہیں, اس میں کسی نے اسے چکا کہ آپ کے بچے کی طبیعت کیسی ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے آپ سمجھے کوئی ایسا خفیہ پرچہ ہو جس کو میں نے دے دیا جس کا جواب مجھ سے نہیں بن پڑ رہا, تو وہ پرچے میں یہ تھا کہ آپ کے بچے کی طبیعت کیسی. اچھا حضرت صاحب مسافر کو قصر نماز کی اجازت ہوتی, لیکن اگر مسافر نماز ادا نہ کر پائے اور اپنے مقام پر واپس آ جائے تو کیا ایسی پوری نماز اسے پوری نماز پڑھنی ہو یا قصر پڑھنی ہو؟ اس میں ہمارے علماء احناف کا اجماع ہے, فتاوی عالمگیری, فتاوی شامی, دیگر فتاوی, فتاوی رضویہ, بہار شریعہ, سب میں مسئلہ, اگر نماز قضا قصر نماز قضا ہوئی تو اس کی قضا بھی قصر ہی ہوگی, اور اگر وہ نماز جو چار رکعت والی وہ قضا ہوئی تو اس کی جو ہے وہ قضا بھی چار رکعت ہوگی. قصر مسافری میں جتنی بھی قصر نماز قضا ہوئی اس کی قضا بھی قصر ہی ہوگی. جی جناب اچھا مسئلہ پوچھا آپ نے, آپ نے پوچھا ہے کیا فرماتے علماء اس مسئلے میں کہ میری گھریلو ناچاکیوں کی اور ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے میری بیوی نے کورٹ سے خلع لے لیا, اب میں نے طلاق نہ زبان سے اور نہ لکھ کر دی اور نہ میں نے اسے خلع کی اجازت دی ہے, آیا خلع نافذ ہوا یا نہیں؟ کیا ہمارے ملک پاکستان کا یہ قانون ہے کہ جج اپنی مرضی سے فسق نکاح کا حکم تین مرتبے پر حاضر نہ ہونے پر عورت کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کا اختیار دے دیتا ہے, وہ کون سی وجہ ہیں؟ اور شریعت جج کے حکم سے فسق نکاح کو صحیح مانتی ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائے, سنیے جواب. یہ جب میں بتا رہا تھا کہ لعنت فیملی آرڈیننس ایوب خان مجریہ 61, یہ جب فیملی آرڈیننس بنا ہے تو اس فیملی آرڈیننس کا ایک حصہ یہ ہے کہ کوئی عورت اگر کسی شوہر کو پسند نہیں کرتی تو وہ کورٹ میں چلی جائے اور یہ کورٹ ہوگا سیشن لیول کا، یہاں وہ اپنے شوہر سے خلع مانگے، کورٹ نوٹس بھیجے شوہر کو، اور اگر وہ تین نوٹس میں شوہر حاضر نہیں آیا تو جج صاحب جو ہیں وہ عدالت سے اس کو اپنی خلع دے دیتے ہیں. شرن یہ خلع ہے ہی نہیں، اس لیے کہ نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں. اگر آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہوتے تو امیر المومنین کوئی اختیار نہیں کہ کسی کے بیوی کے تنسیق نکاح کا حکم دے دیں، دوسروں کی کیا حیثیت ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ قانون بنانے کے بعد اس کو اتنا تحفظ دیا کہ اگر آپ اس قانون کے خلاف جو خلع دیا ہے اگر آپ ہائی کورٹ چلے جائیں تو ہائی کورٹ میں وکیل نے اپنی چابک دستی سے ایڈمٹ بھی کروا لی اپنی درخواست، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا ہائی کورٹ دوبارہ آپ کو سیشن بھیجے گا کہ اس کی سماعت دوبارہ کی جائے، خود فیصلہ اس کے خلاف نہیں دے. اگر سیشن نے خلع دے دیا سپریم کورٹ اگر آپ چلے جائیں تو سپریم کورٹ میں بھی اس کی سماعت نہیں ہوگی، کیونکہ آرڈیننس جو ہے وہ موجود ہے کہ خلع ہو جاتا ہے، تو سپریم کورٹ بھی آپ کو سیشن کی طرف جو ہے وہ بھیجے گی. اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اس کو تحفظ دیا گیا وہ سن لیں. مثال کے طور پر سیشن کورٹ میں کسی کو سزائے موت ہو جائے، وہ ہائی کورٹ چلا جائے، تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہائی کورٹ سے چھوٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ نے بھی پھانسی اوکے کر دی، سپریم کورٹ چلا جائے سپریم کورٹ اس کو چھوڑ دیتا ہے، بڑی عدالت اس کے خلاف ڈسیشن جو ہے وہ اس کے حق میں بھی لے سکتی اس کے خلاف بھی لے. کبھی کبھی گلے بھی پڑ جاتا ہے مسئلہ کہ بھائی وہ 10 سال کی سزا سنا دی سیشن نے، چلے گئے ہائی کورٹ، تو ہائی کورٹ سماعت کرنے کے بعد کہتا او یہ 10 سال تو بہت کم ہے سزا، اس کو تو 20 سال کی سزا ہونی چاہیے. کبھی کبھی معاملہ اس کے برعکس بھی ہو جاتا. لیکن اس کو قانون تحفظ کیوں دیا گیا، مثلا تنسیق نکاح کا آرڈر سیشن نے دے دیا، دینے کے بعد اس نے کیا کیا کہ جناب یہ خلع نامہ لے کر قاضی کو دکھایا، اس لیے کہ شادی کے فارم میں یہ موجود ہے کہ جس کا نکاح پڑھا رہے آیا یا کماری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، متعلقہ ہے یا بیوہ ہے، اگر متعلقہ ہے جیسے یہ تو کورٹ کا آرڈر بتائیے، آرڈر بتا دیں قاضی نکاح پڑھا دے گا، نکاح قاضی کی جان چھوڑ گئی، طلاق والی ہے تو طلاق نامہ بتائیں. پنچایت رول میں ایک کلاز یہ ہے کہ ناظم اور علاقے کا جو چیئرمین ہوتا ہے پنچایت وہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، جب اس کے یہاں طلاق نامہ جمع ہو تو 90 دن کے بعد وہ طلاق نامہ جاری کرتا ہے، تو قاضی کو وہ دکھانا ہوگا، کورٹ کا آرڈر دکھا دیں، دنیاوی عام قاضی تو اس کو پڑھا دے گا بھائی اس کے پاس کورٹ کا آرڈر. چلیے صاحب یہ کورٹ کا خلع نامہ دکھا کر نکاح ہو گیا، پہلے شوہر سے 3 بچے تھے، اب جو شوہر وہ اس سے 3 بچے ہوئے، اور ہائی کورٹ نے 5 سال کے بعد فیصلہ دیا کہ خلع صحیح نہیں تھا، اب کیا ہوگا کہ 3 3 بچوں کا کیا بنے گا، یہ ایک تماشا ہو گیا. اس لیے انہوں نے اس کو تحفظ دے دیا کہ جب خلع ہو گیا تو ہو گیا، اب اس کے خلاف کوئی ڈسیشن نہیں ہوگا. لیکن شرن یہ خلع اس وقت تک نہیں ہے کہ بیوی شوہر سے خلع مانگے اور مرد کو کورٹ میں طلب کیا جائے، خلع نامے پہ جب تک شوہر دستخط نہیں کرے گا اس وقت تک شرعی خلع نہیں ہوگا. خلع کا معنی ہے کہ بیوی مانگے اور شوہر دے، اور شوہر یہ بھی تقاضا کر سکتا ہے کہ تم خلع مانگ رہی ہو نا میں نہیں چھوڑنا چاہتا، لہذا میرا ولیمے کا خرچ اتنا ہے اتنا تم دو، مہر کی رقم ہماری 1,50,000 چھوڑو 50,000 مجھ سے لے لو، یہ کنڈیشن بھی رکھ سکتا. خالصتاً کورٹ اگر خلع دے تو یہ خلع نامہ نہیں ہے. اور میں مشورہ دوں گا ایسے مردوں کو کہ کوئی عورت اگر نہیں رہنا چاہتی خلع لیتی ہے اور خلع شرعی ہوا نہیں اس کا نکاح ہو گیا، شرن آپ کے نکاح میں دوسرے کے نکاح میں جائے یہ بدکاری ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ بدکاری کے شوہر آپ ہیں یا نہیں اس بیوی، لہذا جو بیوی نہیں رہنا چاہتی اس کی چھٹی کر دیں. ہاں وہ پرانی کہاوت ہے بہت بری، بیوی رہے تو آپ سے نہیں تو باپ سے نہیں رہے، سمجھ گئے، جو نہیں رہنا چاہتی چھٹی کر دو اس کی، خلا نامے پہ دستخط کر دو، اس کی جان چھوڑ دو، جہاں چاہے نکاح کر لے، لیکن آپ نے اگر خلا نامے پہ دستخط نہیں کیے، یہ طلاق نہیں دی اور اس نے شادی کر لی، بیوی آپ کی ہے، جتنی بدکاری وہ جتنے سال کرے گی یہ آپ کو اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا کہ آپ کی بیوی بدکاری کر رہی ہے، اس لیے جب وہ خلا مانگے اس کو دے دیا جائے، اس کی چھٹی کر دی جائے، تو آپ گناہ سے بچ جائیں۔ بعض مرد ہمارے ارے کمبخت کو لٹکائے رکھوں گا میں، یہ دیکھوں گا کتنے لیے کر رہے، بیکار کی بات ہے، فضول، اس میں کوئی ثواب کی بات نہیں، جان چھوڑ دو، جو نہیں رہنا چاہتی اس کی جان چھوڑ، وہ دوسرا شوہر تلاش کر لے، آپ دوسری بیوی تلاش کر لیجیے گا۔ اور کیا تھا اس میں؟ ہاں یہ نکاح نہیں فسخ کر سکتا، یہ ہم نے دے دیا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، مولانا یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اس پر آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، یہ میں آپ کو بتا دوں، میں 85 میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا، آٹھویں ترمیم بہت مشہور ہے آج تک باویلا، آٹھویں ترمیم، جب آٹھویں ترمیم ہمارے پاس آئی، ہمارے پورے گروپ نے، محمد خان جنو جو وزیر اعظم تھے، اسٹیٹ منسٹر تھے قانون کے، میر نواز خان مروت جو ابھی تک زندہ، ہمارے اس زمانے کے اٹارنی جنرل تھے عزیز منشی، اور ان سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے 8 امینڈمنٹ ماننے سے انکار کر دیا، ہم نے کہا اس میں ہماری ایک شرط رکھی جائے، وہ شرط یہ تھی کہ ہم آٹھویں ترمیم پہ اس وقت دستخط کریں گے جب نوی ترمیم اسلامائزیشن کی ہو، اسلامی نظام کے نفاذ کی ہو، مان لی گئی، بہت کوشش کے بعد مان لی گئی، اٹارنی جنرل نے مان لی، اس وقت کے وزیر اعظم نے بھی مان لی، پھر ہم نے کہا سیاسی لوگوں کے حربے بہت خراب ہوتے ہیں، ٹیبل پر وعدہ کر کے مکر جاتے، خود بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے چینی میں کیسی بے چینی ہے، دیکھا آپ نے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، کورٹ کیا کر رہا، کوئی بات کناری لگتی نظر آ رہی، یہ دیتے ہیں دھوکا بازی گھر کھولا، لباس خزر میاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے، جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، دیکھ رہے ہیں آپ کیا تماشا ہو رہا ہے، ہم نے کہا سیاسی لوگ وعدے کر کے مکر جاتے اور پھر آپ کو اطمینان کیسے ہو، ہم نے کہا اطمینان ایسے ہوگا کہ جس وقت آٹھویں ترمیم اسمبلی میں پڑھی جائے کہ آٹھویں ترمیم سرکاری بزنس میں رکھ کر اور اس کو جب پیش کیا جائے تو اس پیش کرتے وقت یہ آٹھویں ترمیم کا حصہ ہوگا کہ نظام مصطفیٰ گروپ کی طرف سے آئندہ نوی ترمیم اسلام کے نفاذ کی ہوگی، اس کو آٹھویں ترمیم کا حصہ بنایا جائے، اس کو ہم نے حصہ بنایا، اور آئندہ یہ نوی ترمیم پیش ہوتی جس میں یہ سارے فیملی آرڈیننس وغیرہ جتنے ہیں یہ سب کے سب انشاءاللہ ہم اس کو وہ کر دیتے اس کا کونڈا، مگر یہ بل آنے سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے ہماری اسمبلی برخاست کر دی، ہم بھی دو نفل پڑھنے کے بعد اطمینان سے بیٹھ گئے کہ اب ہماری شرعی کوئی اب کوئی ذمہ داری رہی نہیں، لہذا یہ ہمارے بل پیش کرنے سے پہلے ساری عورتیں جناب بوکھلا گئی، بیگم رانا لیاقت علی انہوں نے سارے ایم این اے کو خط لکھا، رہے یہ تو مولوی کو اسلامائزیشن کی ترمیم لا رہے ہیں، یہ ترمیم اگر آ گئی تو ایک ایک شوہر چار چار بیویاں کر لے گا، یہ ہوگا فلاں فلاں دھماکہ ہوگا، خواتین کا اجلاس، ہم نے اس میں ایک بات ان سے یہ پوچھی، میں نے کہا یہ بتا کہ بیگم رانا لیاقت علی خان نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ ترمیم پیش کی ہے قومی اسمبلی ان قریب آنے والی، تو سارے شوہر چار چار شادیاں کر لیں، لہذا ایک ہی شادی ہونی چاہیے جیسا کہ فیملی آرڈیننس، ہم نے کہا ساری خواتین ہمیں جواب دیں کہ بیگم رانا اپنے شوہر کی کون سی بیوی تھی، یہ خود دوسری بیوی تھی، لیاقت علی خان کی ایک شریف بیوی تھی، بدایوں کے رہنے والے تھے لیاقت علی خان وزیر اعظم، تو ایک ان کی خاندانی بیوی تھی، یہ کسی طرح جب تحریک پاکستان چلی تو بیگم رانا کہیں ان کے ہاتھ آ گئے، تو یہ خود اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہے، سبحان اللہ، یعنی چھیچڑوں کی چوکی داری بلی کو دی جائے، سمجھے نا یہ حال، تو اب کیا ہوا کہ یہ بل آنے سے پہلے ہماری اسمبلی برخاست ہو گئی، اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ جواب ضرور، ہم نے پوری کوشش کی لیکن یہ مسئلہ ہم سے حل اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارا بل آنے سے پہلے ہماری چھٹی کر کے ہمیں گھر بھیج دیا گیا، اب ظاہر ہے ہم نے پوری کوشش کی اس معاملے میں مگر ناکام رہے، یہ کیا ہے، میرا نام محی الدین ہے، میں جہاں کام کرتا ہوں اس علاقے میں اہل سنت کی کوئی مسجد نہیں، اس لیے مجھ کو مجبوری میں تین وقت کی نماز ظہر عصر مغرب کی نماز دیوبندی مسجد میں نہ چاہتے ہوئے بھی ادا کرنی پڑتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ میرے بھائی جتنی نمازیں آپ نے وہاں پڑھی ان سب کی نمازوں کی قضا کیجیے. کوئی مجبوری نہیں, آپ کو کوئی مجبوری ہے آپ ان کے پیچھے مت پڑھیں, اپنی نماز جا کر کے پڑھیں. نماز تو ہماری ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, تو آپ ان کے پیچھے مت پڑھیے, اپنی نماز پڑھیے. ان کے پیچھے جتنی پڑھی آپ نے ان ساری نمازوں کو آپ کو دہرانا ہوگا, حساب لگائیے کتنی نمازیں پڑھی آپ نے. یہ خاص کسی نے مسئلہ پوچھا, وہی محبت اکبر صاحب ہیں قبلہ. کل میں ختم قرآن میں گیا تھا, وہاں ایک صاحب نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کے بارے میں بتایا کہا کہ یہ ہر سال موئے مبارک جو ہیں وہ بڑھتے ہیں, لیکن سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ دیوبندی فرقے والے اس چیز کو مانتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء کرام نے اسے دیکھا ہے, ذرا اس بات کی وضاحت فرما دیں. سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ موئے مبارک ہے کیا. حضور علیہ السلام نے حج فرمایا, حج فرمانے کے بعد جب سر حلق کرنے کا موقع آیا تو حجام حضور کی خدمت میں تھا, آپ نے بال ترشوائے, ترشوانے کے بعد جتنے بال ہاتھ میں آئے آپ نے صحابی کو دے کر فرمایا یہ لوگوں میں تقسیم کر دو. خود حضور نے اپنے موئے مبارک جو ہیں وہ جناب تقسیم کروائے صحابہ کرام علی مریدوان کے ذریعے, اور وہ صحابہ کرام علی مریدوان کے پاس ہیں, وہ آج تک ہمارے پاس آ رہے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ ارے بھائی جدھر دیکھو موئے مبارک, لانڈی میں, کرنگی میں, عرب میں, وہاں تک کہ امریکہ میں, برطانیہ میں, یہ کتنے موئے مبارک. ہم نے کہا بہت سیدھے آدمی آپ, ایک مرتبہ اپنا سر پورا مونڈ کر بالوں کو سامنے رکھ کے گنتی کیجئے کتنے بال. ایک ہفتے کا آپ کو وقت دیتے ہیں, ایک ہفتے کا وقت دیتے ہیں, پورا سر مونڈ کر اور گن کے بتائیے کہ آپ کے سر میں کتنے بال. بھائی یہ تو لاکھوں کی تعداد میں ضائع ہو گئے, جن جن کے پاس ہیں وہی امانت انہوں نے منتقل نہیں. اگر ہزار دو ہزار جگہ لوگوں کے بال ہیں تو اس میں کیا شکوک اور شبہ کی عزیزان گرامی وہ ہے. اور جو ہمارے یہاں بات موئے مبارک بک بک کرنا شروع ہے پتہ نہیں کیا ہے وغیرہ وغیرہ, حضرت علی راوی حضور علیہ السلام نے موئے مبارک اپنے ہاتھ میں لیا, فرما سنو جس شخص نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی تو اس پر جنت حرام. کسی نے اگر گھڑ لیا ہو یہ اس کا اپنا فعل. ہم سے کہا گیا کہ حضور کا موئے مبارک, ہمیں چاہیے کہ اس کی ہم تعظیم اور تکریم کریں اور اس کا ادب کریں. کسی نے گھڑا ہو تو اس کا گناہ اس کے سر ہے, ہمارے سر نہیں. اب آئیے مفتی اعظم پاکستان حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ حضور کے موئے مبارک جو ہیں وہ بڑھتے ہیں, نہ صرف یہ کہ بڑھتے ہیں بلکہ جن کے پاس ہیں چند سال کے بعد اس میں مزید ایک الگ سے شاخ بھی پیدا ہو جاتی ہے, شاخ بھی پیدا ہو جاتی ہے اس میں, اور وہ کسی دوسرے کو دیں اس میں بھی شاخ پیدا ہو جاتی. اب آپ نے کہا کہ علماء دیوبند جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے, اب آئیے علماء دیوبند. شاہ ولی اللہ محدی دہلوی کی علماء دیوبند کے پسندیدہ امام ہیں, ان کی کتاب اٹھائیے فارسی میں انفاس العارفین, اسے اٹھائیے. اور ایک حوالہ میں دیتا ہوں در السمین فی مبشرات نبیل امین, یہ کتاب شاہ ولی اللہ محدی دہلوی کی. سنیے اب اس کی حقیقت, دیوبندی حضرات اس کا انکار ہی نہیں کر سکے, میں آپ کو ایسی دلیل دیتا ہوں. شاہ ولی اللہ محدی دہلوی کہتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم صاحب بیمار پڑ گئے, چارپائی پر لیٹے تھے, ان کے خواب میں اچانک بزرگ آئے, انہوں نے آن کر کہا شاہ صاحب آپ بستر پر لیٹے اور آپ کے پیر جو ہیں وہ دروازے کی طرف ہیں, حضور علیہ السلام آپ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے پیر دروازے کی طرف, ذرا چارپائی کو بدل دیجیے. شاہ صاحب کی آنکھ کھلی, بہت سخت علیل تھی, آپ نے اشارہ کیا کہ میری چارپائی گھما دی جائے. لوگ سمجھ گئے چارپائی گھما دی گئی, یہ کون لکھ رہے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب جو دیوبندیوں کے بہت پسندیدہ امام اور ان کے بہت بڑے عالم اور ہم بھی ان کو مانتے. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے, اس طرح شاہ عبد الرحیم صاحب کو اپنی گود میں لیا اور پوچھا کیف حالک یا بنیا, میرے بیٹے تیرا کیا حال. کہا حضور میں سخت پریشان ہوں بیمار. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی مجھے گود میں لیا, حضور کی ریش مبارک میرے چہرے پر لٹک رہی. دل میں سوال پیدا ہوا, بڑے دن سے خواہش ہے کہ حضور کا موئے مبارک مل جائے کہیں. یہ کتنا اچھا موقع کہ حضور تشریف لائیں اور آپ کا موئے مبارک مل جائے. یہ دل میں خیال آیا, تو اس دل میں خیال آنے پر حضور علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک کا ہاتھ پھیرا اور شاہ عبد الرحیم صاحب کو دو موئے مبارک دے دی. فرمائیے اب بات کتنی پکی ہے, سنی. شاہ صاحب کو ہی معلوم ہے کہ یہ خواب کا معاملہ, انہوں نے بالوں کو لے لیا. لینے کے بعد کا حضور یہ بتائیے کہ یہ تو خواب کا عالم, کیا عالم شہادت میں یہ بال میرے پاس ہوں گے, یعنی اگر میں جاگ جاؤں یہ میرے پاس ہوں گے؟ انہیں فرمایا ہاں جاگنے کے بعد بھی یہ تمہارے پاس ہوں. حضور تشریف لے گئے, شاہ صاحب ماشاءاللہ صحت یاب ہو گئے. اب اس کے بعد ادھر ادھر تلاش کیا, پورے بستر پر موئے مبارک نہیں ملے. اب شکوا بھی ہوا, حضور نے تو فرمایا تھا کہ ملیں, اللہ بہتر جانے کیا وجہ. اسی اثنا میں لیٹے آنکھ لگ گئی, جب آنکھ لگی حضور پھر تشریف لے آئے. فرمایا شاہ صاحب کیا شکوا کر رہے ہو, ہم نے دونوں موئے مبارک تمہارے تکیے کے نیچے رکھ دی. اب ان کی آنکھ کھولی اور تکیے کے نیچے سے نکالا تو دو موئے مبارک حضور علیہ السلام کے شاہ عبد الرحیم پاک کے پاس تھے, اور یہ گویا خواب میں حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا. اب سنیے انفاس العارفین کا حوالہ, یہ بات جو ہے کافی حد تک در سمین میں بھی موجود ہے. اب آئیے انفاس العارفین کی روایت, شاہ ولی اللہ محمد الدین کہتے ہیں کہ جب یہ بال میرے والد کے پاس تھے, جب اس کو دھوپ میں نکالا جاتا تو بادل آن کر ان پہ سایہ کر دیتا. یہ پڑھ لیجیے, اب شاہ جو نہیں مانتا, شاہ ولی اللہ محمدی دہلوی جو ہیں ان کی کتاب انفاس العارفین جو فارسی زبان میں ہے, جس کو آپ ملاحظہ فرمائیے, جس کے حوالے خود علماء دیوبند نے بھی اپنی کتابوں میں دیے ہیں. کافی ہے میرا خیال ہے نا اتنا تھا جی. شاہ صاحب میری کل تنخواہ 12,500 روپے اور اس میں یہ تمام رقم اپنی والدہ کو دے دیتا ہوں, کیونکہ گھر کے تمام امور کو وہی سنبھالتی, وہ مجھے اتنے خرچے کے لیے 3,000 روپے دیتی. میں شادی شدہ ہوں, بیوی کی اور میری ضرورت مثلا پیٹرول وغیرہ دوا وغیرہ, میرے یہ پیسے پورے نہیں ہوتے. میرے پاس اتنا سونا بھی موجود ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے, اب میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں جبکہ میرا کوئی دوسرا آمدنی کا ذریعہ بھی موجود نہیں ہے. یہ ہے جناب کہ جب آپ کے پاس نصاب کے مطابق سونا موجود ہے 7.5 تولے, تو آپ کو زکوٰۃ تو آپ پر فرض ہو گئی, زکوٰۃ تو نکالنی ہوگی. نقد پیسے نہ ہوں اتنا سونا منع کیجئے گا آپ جو زکوٰۃ کا 40% حصہ بنتا ہے, یا کسی سے ادھار لے کر زکوٰۃ ادا کرنے سے کہ زیور کی بناوٹ وہ جو ہے وہ خراب نہ ہو اور اس کے بعد میں ادا کر دیجئے گا, لیکن جب آپ کے پاس یہ مال ہے تو اتنا تو آپ کو ادا کرنا ہوگا. ایک بات اور ہے, اب یہ سب سے پہلے طے ہو کہ مال کے مالک آپ ہیں یا بیوی. اگر سونے کی مالک بیوی ہے تو بیوی تو زکوٰۃ دے گی, آپ اگر اس سونے کے مالک نہیں ہیں تو آپ مستحق زکوٰۃ ہیں. آپ کو اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دے, آپ کسی سے زکوٰۃ لیں تو یہ جائز ہے. عموماً سونے کے مالک بیوی ہوتی, شوہر نہیں ہوتا, تو شوہر زکوٰۃ لے سکتا ہے, یوں اپنی ضرورت آپ پوری کر سکتے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ میں قبرستان میں اگر اپنے والد یا والدہ کے لیے قبر کی جگہ پہلے سے بک کرا لوں تو یہ کیسا ہے, شرع میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس کو صرف علماء نے بہتر نہیں لکھا, لیکن اگر کوئی پہلے سے جگہ مقرر کر لے تو شرن اس میں کوئی حرج نہیں. بعض ایسے مشائف ہیں کہ جن کے متعلق کہا گیا کہ انہوں نے پہلے سے بتا دیا کہ میرا اگر انتقال ہو تو مجھے یہاں دفن کرنا. مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کافی دن پہلے جنت البقیع جہاں ہے وہاں ایک باغ تھا جس کا نام باغ کوکب تھا, تو حضرت عثمان غنی نے اشارہ کیا کہ یہاں ان قریب ایک اللہ کا نیک بندہ دفن ہوگا. جب حضرت عثمان شہید کیے گئے تو آپ کو باغ کوکب میں دفنایا گیا, اور بعد میں باغ کوکب جو ہے وہ جنت البقیع میں آ گیا. ہم نے صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں پڑھا کہ وہ حج کرنے کے لیے بمبئی گئے, گھوسی میں رہتے تھے, وہ اعظم گڑھ کا ایک علاقہ ہے گھوسی, وہاں رہتے وہاں سے جب چلے تو جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن فرمایا کہ میرا اگر انتقال ہو تو مجھے یہاں دفن کرنا، نشان لگا کر گئے. اور جب بمبئی گئے تو طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ حج کے جانے سے پہلے ہی بمبئی میں آپ کا وصال ہو گیا اور آپ کو پھر وہیں دفنایا گیا جس جگہ کی آپ نے نشاندہی کی. جن علماء نے منع کیا اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا آدمی کو یہ پتا نہیں کہ وہ کہاں مرے گا، اس لیے پہلے سے جگہ معین کرنا درست نہیں، کیا پتہ کہاں موت آتی ہے، اس لیے درست نہیں. اور ویسے تو ہر آدمی کو یہ خواہش کرنی چاہیے کہ اس کو جب موت آئے تو مدینہ منورہ میں آئے، حضور کے دربار میں آئے، جنت البقیع اس کا مدفن ہو، مگر یہ خواہش تو اسے ضرور کرنی چاہیے. بلکہ یہ بھی میں کہوں کہ ہمارے اکابر علماء نے یہ بھی لکھا کہ جیسے بہت سارے بے دین بقی شریف، آپ کہہ رہے دیکھو آپ تو اس کو کہتے تھے یہ وہابی ہے اور یہ بدماش ہے اور یہ ہے اور گستاخ رسول ہے، مگر دیکھو موت مدینہ منورہ کیسی اچھی موت تھی، بقی میں جناب دفن کیا گیا. مشائخ نے اپنا کشف یہ بیان کیا، کوئی آدمی دنیا میں کہیں مرتا ہے سنی اور اس کی خواہش ہو کہ مدینہ میں دفن کیا جائے، اس کو وہاں سے نکال کر کے بقی شریف میں دفن کیا جاتا ہے، اور جو بددین بے مذہب بد مذہب وہاں دفن کیا جائے تو اس کو نکال کے کہیں اور دور ڈال دیا جاتا. یہ ہمارے مشائخ عظام نے اس کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا. ایک منٹ، ارے اور کہاں لا رہے مولانا، ہائے ہائے، یہ کون سے پرچے کا جواب دے رہا تھا میں. ہاں ایک تو یہ ہو گیا نا، یہ تو ہو گیا تھا نا، اور ایک کیا تھا دوسرا، قبرستان میں اگر اپنے والدین کی جگہ متعین کر دوں، یہ کیا تھی چیز، اگر کسی عورت کی لاش ملے تو اس کی شناخت ہندو یا مسلم کیسے ہوگی. آج کل زیادہ تر علماء کرام عید کے موقع پر گلے ملنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں، تفصیل سے بتائیے آپ. دیکھ مسئلہ یہ ہے بھائی کہ آپ اگر ناظم آباد اور کراچی میں رہتے ہو تو یہاں اگر کسی خاتون کی لاش مل جائے، کیا یہاں یہودی رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، اغلب گمان یہ ہے کہ کسی مسلمان خاتون کی وہ لاش ہو، ٹھیک ہے، ایک بات. اور اس وقت تو کسی لاش کو پہچاننا اتنا زیادہ مشکل کام نہیں، خواتین جب گھومتی کوئی نہ کوئی علامت ہو تو ٹریس ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کس کی بیوی ہے، کس کی ماں ہے، کس کی کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور شناخت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. کسی کی خاتون کوئی گم جائے، اسے آدمی ایڈی میں تلاش کرتا ہے، جنگ اخبار میں دیتا ہے، پریس میں دیتا ہے، اس طریقے سے پتہ لگ جاتا ہے. اب وہ دور نہیں رہا، خالی لطیفے کے طور پہ آپ پوچھ لیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن اب پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ عیسائی ہے یا مسلمان ہے، جب مسلمانوں کا شہر ہے یقیناً وہ مسلمان. پھر اس کے بعد آپ نے لکھا کہ آج کا زیادہ تر علماء کرام عید کے موقع پر گلے ملنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں. سبحان اللہ، اب بتائیے مونقہ ایک دوسرے سے کیا جائے. اس پر اعلی حضرت فاضل بریلوی کا بہت ہی مبسوط رسالہ ہے کہ عید کے موقع پر خوشی کے موقع پر مونقہ کرنا یہ سنت سے ثابت ہے. یہ سمجھ نہیں آتی کراچی کے وہابی کس قسم کے آدمی ہیں، سارے کاموں کو بدعت اور شرک بنا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے عقل سلیم عطا فرمائے، مونقہ سنت سے ثابت ہے. اور فاضل بریلوی کی ایک بہت مبسوط کتاب اس میں موجود ہے جس کا جواب آج تک ان لوگوں سے نہیں بن پڑا کہ جو مونقے کو حرام یا ناجائز کہتے. تھا اچھی بات پوچھی آپ نے کسی نے، نماز کی حالت میں جماعت ہو رہی، وضو ٹوٹ جاتا تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں نماز کو فوراً توڑ دینا چاہیے، نکل جانا چاہیے جماعت سے. لیکن اس میں اپنی نماز کو بچانے کے لیے، جیسے امام کا وضو ٹوٹ جائے تو پیچھے جو آدمی اس کو خلیفہ کر دے، بھئی میرا وضو ٹوٹ گیا تم نماز پڑھو، اس کو کھینچ کر کے مصلے پر لے آئے، بقیہ نماز وہ پڑھائے، اس کے بعد امام وضو کرنے جائے. اس میں 13 شرائط ہیں، اگر ان 13 شرائط میں سے کوئی ایک بھی شرط مفقود ہو گئی سب کی نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے اب آسان طریقہ کیا ہے، اس زمانے میں لوگ عوام تو عوام، بر وقت اس عالم دین کو بھی یاد نہیں ہوں گے جس کا وضو ٹوٹا کہ 13 شرائط کیا ہے. تو اب کیا ہے، اگر امام کا وضو ٹوٹا تو فوراً نماز سے خارج، السلام علیکم رحمت اللہ، بھائی آپ اپنی اپنی نمازیں توڑ لیں، میرا وضو ٹوٹ گیا، میں وضو کرنے جا رہا ہوں، پیچھے جو مؤذن صاحب ہیں وہ کہیے کہ وہ نماز پڑھا دیں، یا لوگ امام کا انتظار کر لیں. آج کل چونکہ وقت لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، امام وضو کر کے آئے اپنی نماز پیچھے کسی صف میں مسبوق کے طور پر پڑھ لے اور جس کو مقرر کر کے جائے وہ مؤذن جو ہے اثر نو اس نماز کو پڑھا دے. اب کسی مقتدی کا وضو ٹوٹا, مقتدی کا وضو ٹوٹا تو اس کو ایک منٹ بھی بے وضو کھڑا ہونا کفر ہے, بغیر طہارت کے نماز نہیں, فوراً نماز سے خارج ہو جائے, نماز کو توڑ دے. اور نماز توڑنے کے بعد اب وہ جائے, ایک ذہن میں یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا گناہ ہے, لیکن وضو اگر ٹوٹ جائے باجماعت نماز ہو تو کتنے ہی نمازیوں کے سامنے سے نکل کر آپ وضو کرنے کے لیے جائیں, نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ آپ پر نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ جیسے ہمارے یہاں امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے, اسی طرح امام کا سترا مقتدی کا سترا ہے. جیسے نماز باجماعت پڑھ رہے, یہ دیکھیے بیچ میں دیوار ہے, امام کے لیے سترا ہے یا نہیں؟ جب امام کے لیے سترا ہے تو یہ مقتدی کا بھی سترا. تو امام کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہا اور اس کے سامنے سترا مہرا. اب اگر کوئی مقتدی وضو ٹوٹنے پر دسیوں آدمی کے سامنے سے گزر جائے تو گزرنے والا گناہگار نہیں ہوگا. اس طرح منہ پر ہاتھ رکھ لیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید اس کی نکسیر پھوٹ گئی, اور اس طریقے سے چپ چاپ سے جائے اور اس میں کوئی شرم نہ کرے, اور جانے کے بعد میں وہ جناب وضو کرے, اور وضو کرنے کے بعد چونکہ 13 شرطیں تو اس کو یاد نہیں ہوں, اس لیے اثر نو جیسے کوئی آدمی 2 یا 3 رکعتیں نماز اگر رہ جائے تو کیسے پڑھتا مضبوط, اس طریقے سے اپنی نماز کو اثر نو پڑھ لے. ایک شخص کی 4 بیٹیاں جو کہ غیر شادی شدہ, والدین اگر ان کے 6 تولہ سونے بیٹی کے زیورات بنا کر بیٹی کو مالک بنا دیں تو اس پر زکات دینی ہوگی یا نہیں؟ اگر یہ 6 تولے سونا 4 بیٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے, یا 6 تولے سونا 1 بیٹی کو مالک بنا دیا جائے اور اس بیٹی کے پاس نقد رقم کچھ نہ ہو تو اس پر زکات واجب نہیں, لیکن یہ زکات لے بھی نہیں سکے گی کسی, لیکن 6 تولہ سونا موجود ہے تو اس پر زکات نہیں ہے. اور جب تک کہ یہ 7.5 تولے سونا نہ ہو جائے, 6 تولے سونا ہو چاندی اور نقد رقم نہ ہو, اس پہ زکات واجب نہیں. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء رسول صالحین صدیق اور شہدا دنیا سے تشریف لے گئے جانے کے بعد وہ دنیا میں رہنے والوں کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں, یہ بھی سن لیجیے. اب آپ اٹھائیے بخاری شریف انس ابن مالک کی حدیث اور مسلم شریف انس ابن مالک کی حدیث. اب یہ آپ سن چکے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے دیدار کے لیے گئے, جب نیچے آئے موسیٰ علیہ السلام ملے, کہنے لگے آپ تخفیف کروائیے, حضور پھر چلے گئے, پھر آئے کہا یہ بھی زیادہ ہے, جائیے کم کرائیے, بھیجتے رہے آتے رہے بھیجتے رہے آتے رہے, 9 مرتبے گئے, 9 مرتبے آئے, بعد میں کتنی رہ گئیں؟ زور سے بولی ذرا, 5 رہ گئیں. یہ کس کی مدد ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. یہ موسیٰ علیہ السلام نے وصال کے بعد مدد کی یا نہیں کی ہماری؟ اگر یہ مدد نہیں کرتے تو کتنی نمازیں پڑھنی ہوتی؟ 50 پڑھنی ہوتی. تو آپ دیکھیں, میں ایک فارمولہ بتاتے ہیں, بغیر جھگڑے کی بھی بات ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی انتقال کے بعد مدد نہیں کر سکتا, وہ تو پڑھے پوری 50. سنی یہ کہتا ہے کہ نبی انتقال کے مدد کر سکتا, ہم پڑھیں گے 5, تو کیا ہوگا؟ بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ گھنٹے 24 نمازیں 50, 20 منٹ میں 1 نماز. نازم آباد سے چلے, گولی مار پار کیا تو 20 منٹ ہو گئے, فوراً جناب لوٹا اور تسبیح سنبھالی مسلح 1 نماز, صدر پہنچے تو 1 نماز, دن بھر نماز پڑھیں. آپ دن بھر نماز پڑھیے تو آپ کو فرصت ہی نہیں ہوگی ہم پہ فتویٰ لگا, جھگڑا پیدا ہو. جھگڑے کے لیے تو وقت چاہیے ہوتا تو آپ کو تو وقت ہی نہیں ملے گا کہ جھگڑا پیدا. ہم اپنا کام کریں, آپ اپنا کام کیجئے. اب مجھے بتائیے, یہ تو بخاری اور مسلم کی حدیث میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے یہ 5 نمازیں رہیں اور 45 معاف ہو گئیں. ایک بات, اب ان کی زندگی کا یہ بھی سن لیجئے بات. حضرت انس ابن مالک حدیث جو مسلم شریف میں ہے, اس میں یہ جملہ ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہم جب شب معراج موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. جا جب بیت المقدس پہنچے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. اس کے بعد جب طبقاً ان طبق آسمانوں پر گئے, آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, مختلف آسمانوں پر ملے, کیا ان کا وصال نہیں ہوا؟ ان سب کا تو وصال ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اپنے وصال کے بعد جو ہیں وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور مدد پہنچاتے ہیں. اب آئیے ذرا خانہ تلاشی لیتے ہیں, دیوبندیوں کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں کہ آپ کے یہاں یہ کیا معاملہ. سنیے, بشارات علماء دیوبند ایک کتاب ہے. ہوا یہ کہ دیوبند میں مولوی میں کوئی پھڈا ہو گیا, عموماً پھڈے ہوتے رہتے. اگر کسی نے مجھے بتایا کہ یو ٹیوب ایک کوئی پروگرام ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, انٹرنیٹ کیا ہے, ویب سائٹ ہے کوئی, اس ویب سائٹ پر یہ پوری ویڈیو موجود ہے کہ علماء دیوبند کے تین مفتیوں نے کئی لاکھ روپے لے کر غلط فتویٰ دیا. یہ پوری موجود ویڈیو آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے پیسے لے رہے ہیں اور مولوی کس طریقے سے ہنس رہا, خوش ہو رہا اور جعلی فتویٰ دے رہا. اور اس پر جنگ اخبار میں, نوائے وقت میں یہ خبر چھپی, ان تینوں دیوبندی علماء کو وہاں کے جو صدر مفتی ہیں انہوں نے ان کو معطل کر دیا. بشارات علماء دیوبند, ان میں جھگڑا ہو گیا. اب جب جھگڑا ہوا تو کیا ہوا کہ وہ مولوی حسین احمد تھے غالباً, وہ سردی میں بڑے پسینے میں تر بتر تھے. کوئی جھگڑا ہو گیا تھا آپ مدرسین کا, ایک مدرس آئے, کہنے لے اللہ خیر کرے یہ سردی میں اتنا پسینہ آپ پر, یہ کیا ہوا؟ ارے کہنے لے کچھ مت پوچھو, مولانا محمد قاسم نانوتی صاحب اپنے جسم انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لے آئے اور مجھ سے کہا مولانا تم اس پھڈے میں مت پڑھو, تم اس جھگڑے میں مت حصہ لینا. تو میں اب خاموش ہو گیا, میں اس پھڈے میں اب نہیں پڑوں گا. یہ نانوتی صاحب کیسے پہنچ گئے بھائی قبر سے نکل کر کے دیوبند میں, اور فیصلہ کرنے گئے کہ جھگڑے میں تم فریق مت بننا. یہ دیکھو یہ تمہاری کتاب ہے. اب آئیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ملفوظات, جس کا نام ہے شمائم امدادیہ, اس کو ملاحظہ فرمائیے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ فقیر کی زندگی میں جو فیض مجھ سے ملتا ہے, فقیر کے مرنے کے بعد فقیر کی قبر سے بھی وہی فیض ملے گا جو فقیر کی زندگی میں ملتا ہے. چلیے صاحب, ای حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, فیصلہ ہفت مسئلہ اٹھائی, یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں, سمجھ گئے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں. آپ جس کا جی چاہے اس کی فوٹو کاپی لے جائے, ہو سکتا ہے کوئی برا مان جائے کہ یہ کیا بیان کر, بالکل سب کتاب موجود ہے, ڈھیر لگا الحمدللہ سارا میں آپ کو دینے کے لیے تیار. لیجیے صاحب, فیصلہ ہفت مسئلہ آئیے, بھائی کوئی مدد نہیں کر سکتا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں تسبیح لے کر یہ وظیفہ پڑھنا, یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ, یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ, اے عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے میری مدد کیجئے, اے عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے میری مدد کیجئے, یہ وظیفہ پڑھنا بھی جائز ہے. یہ ہے خانہ تلاشی. تمہیں خود اپنے مذہب کا پتہ نہیں کہ تمہارے بزرگوں نے کیا لکھا اور کیا نہیں لکھا. اور اس میں بڑی دلچسپ کتاب علامہ ارشد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زلزلہ ملاحظہ فرمائیے, جن کو علماء دیوبند نے شرک کہا خود ان کی خانہ تلاشی لی جائے تو ان کے یہاں یہ ساری باتیں خود موجود ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کیا تھا, چلیے تو ہو گیا صاحب, یہی مسئلہ تھا. اچھا جناب, سوال یہ ہے کہ دیوبندی حضرات یہ کہتے ہیں کہ دستگیر, غریب نواز, مشکل کشا, داتا, غوث اعظم, یہ اللہ کی صفات ہیں, ذرا وضاحت فرمائیں. کیا دیوبندی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ تو ہم پہلے بتا چکے, اس کو تو چھوڑ دیجئے, ہیں تو ہم بتا چکے, خود ان کی اپنی نہیں ہوتی تو آپ کی کہاں سے ہو. اچھا جناب, دستگیر, غریب نواز, مشکل کشا, داتا, غوث اعظم, یہ اللہ کی صفات. اچھا یہ بتائیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام میں, ایک الزامی جواب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں آپ دکھائیے کہ غوث اعظم کوئی نام ہے, غریب نواز کوئی نام ہے, بتائیے آپ, دستگیر کوئی نام ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھے میرے ناموں سے یاد کرو جو میرے نام ہیں, جو اسماء الحسنہ ہیں ان میں تو یہ نام نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا اب آئی دستگیری, یہ ہماری مدد کریں, غریب نواز, یہ ایک عرف ہوتا ہے وہ ایک حقیقت, یہ جو صفات ہم ان میں مانگتے ہیں مشکل کشا والے، تو یہ ساری صفات جو ہیں یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مانگتے ہیں. لفظ مشکل کشا ہم حضرت علی کو کہتے ہیں، اس میں لوگ اعتراض کرتے ہیں. پھر میں حوالہ دوں گا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے فیصلہ ہفت مسئلہ کتاب میں آخری میں ان کا جو شجرہ ہے، وہ شجرے میں حضرت علی کو مولا مشکل کشا کہا گیا. نہ ملے تو ہمارے پاس آ جائیے آپ، ٹھیک، مشکل کشا کہا گیا. جی مشکل کشا کا مسئلہ تھی حل ہو گیا. کیا یہ مشکل کشائی کرتی ہیں؟ نہیں. آئیے شمان امدادیا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں حضور غوث اعظم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک پردے کے باہر ایسے ہاتھ نکالا، اور ہاتھ نکالنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ جو ہے وہ صحیح کر لیا اور بیٹھے رہے. جب دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کوئی کشتی ڈوب رہی تھی، اور اس نے حضور غوث اعظم کو یاد کیا تو آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس کشتی کو تیرا دیا. اور یہ ملفوظات کس نے جمع کیے؟ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے دستخط شمائم امدادیا پر. دیکھا آپ نے، یہ ہے مدعی، لاگ پہ بھاری ہے گواہی. دیکھ اب آئیے قرآن میں اس مسئلے کو سمجھیے، پتہ لگ جائے گا کہ یہ کہاں تک کیا مسئلہ، اور بالکل آپ کے بعد دل اور ذہن میں پہنچ جائے. حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے، ایک انسانی صورت، وہ ایک پارسا بی بی اور ایک شخص کو دیکھ کر کے سہم گئی، ڈر گئی. وہ ذرا گھبرائیں، انہوں نے کہا کون کیسے آئے؟ انہوں نے کہا مت گھبراؤ، انا رسول ربی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا رسول. یہ چونکہ ملائکہ کے رسول ہیں اس لیے انہوں نے کہا انا رسول ربی، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، میں تمہارے پاس. حضرت مریم نے کہا، یہ قرآن مجید، حضرت مریم نے کہا یہ بتاؤ کیوں آئے؟ تو جبریل علیہ السلام تھے یہ، انہوں نے کیا کہا؟ قرآن سنیے، فرماتے لی احب لک غلامن زکیہ، میں تمہیں ایک شاہ صاف ستھرا بیٹا بخشنے آیا ہوں. ہبا کہتے ہیں لی احب لک، میں ہبا کرنے آیا ہوں تمہیں. ہبا کسے کہتے ہیں؟ بخشش کو، عطیہ. تو میں تمہیں صاف ستھرا بیٹا بخشنے آیا ہوں. حضرت مریم کہتی لو، ہم تو سنتے ہیں کہ کسی انسان کو یہ کہنا تو شرک ہے، تم تو جبریل ہوتے ہوئے شرک کر رہے، دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ تم کب سے دینے لگ گئے؟ معلوم ہوا ایک ہوتا ہے عرف اور ایک ہے حقیقت، حقیقت میں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. کبھی خواجہ غریب نواز کے توفیل میں دے دیتا، کبھی غوث پاک کے توفیل میں دے دیتا، کبھی داتا گن علی حجویری کے توفیل میں دے دیتا. تو یہ ان سے غریب نواز یا داتا کہنا یہ عرف ہے، اور حقیقت میں ان کو دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سمجھ گیا؟ کسی نے کہا کہ وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے مانگتے ہو تم اولیاء سے. کسی نے شعر کہا، کتاب میں چھپا یہ، کہ وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے. کسی نے جواب یہ شعر کہا، وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے. چندہ خدا سے تو نہیں مانگو گے، بھائی غنی سے مانگو گے، مال دولت والے مانگ، ہر چیز مانگنا ناجائز ہو جائے. اس طرح تو ڈاکٹر کو پکارنا ناجائز، وکیل کو پکارنا ناجائز ہو جائے، کوئی سر پہ ڈنڈا مارے کسی کو مدد کے لیے پکارنا ناجائز ہو جائے گا. ہمارا دین ایسا نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. یہ عرف ہے کہ داتا صاحب کے یہاں غریب نواز ہیں وغیرہ وغیرہ، حقیقت میں ان کا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا سوال؟ کیا کسی بھی خاص یا عام مرد و عورت پر کسی بھی بزرگ کے مرد اور عورت کی حاضری آ سکتی؟ اگر ایسا ممکن ہے تو اس کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا حاضری کی حالت وہ شخص جو ہے مستقبل کی باتیں بتا سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، یہ شیاطین ہیں، یہ جنات ہیں جو لوگوں پر آن کر کے خواتین پہ آ جائیں تو کہتے ہیں وہ خواجہ غریب نواز ہیں اور فرید الدین اکتار ہیں، فلاں ہیں، دھماکہ ہیں. یہ سب بالکل غلط، یہ سب شیاطین ہیں، جنات ہیں جو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور لوگ ان کو بٹھا کر کے پھول پہناتے اور ان سے پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ وہ جو ہمارے یہاں چوری ہوئی تھی کس نے کی تھی؟ کہتے وہ کالا برقع پہنتی، اسپن کی چپل، اور ان کا یہ تو ہماری خالہ کو لیا. لیجیے جنگ شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی. اس لیے قرآن مجید نے صاف فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والنار، دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے لوگ انسانوں بھی ہیں شیاطین اور جنات میں بھی ہیں. یہ گھر میں اس قسم کے پنچایت لڑاتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ان سے پوچھنا بھی جرم ہے، اور بلکہ ایسے لوگوں سے پوچھنا اور اس پر یعنی یقین رکھنا جس کو کاہن کی تعریف میں آئے اور کاہن کے متعلق فرمایا کہ ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی جو کاہنوں کی بات پر یقین رکھتا. اچھا یہ آپ نے کہیں لکھ دیا، ٹھیک، کسی نے لکھا ہے کہ وہ دیوبندیوں کے مشہور عالم تقی عثمانی صاحب جو ہیں انہوں نے جہاں دیدہ ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں خود انہوں نے لکھا کہ 40 سے زیادہ نبی اور صحابہ کرام کے مزارات پر انہوں نے حاضری دی ہے. یعنی ان کا کہنا یہی تھا کہ لوگوں کو تو منع کرتے، خود حاضری دیتے. اسی کو تو میں کہہ رہا کہ خلاف شرع ہمارے شیخ تھوکتے بھی نہیں، اندھیرے اجالے میں چوکتے بھی نہیں. تو بھائی بج گئے بھائی، شلوار ٹخنے والی پھر دوبارہ آ گئے. حدود حرم ہو جائے تو اس کے متعلق حج فرض ہوگا. جی پہلا سوال میں بعد میں دیتا ہوں، دوسرا سن لیجیے. ٹخنوں کا مسئلہ تو شلوار کا یہ ہم نے بیان کر دیا. حدود حرم میں موجود ہوں، اگر شوال کا چاند دیکھ لیا، اگر وہ حاجی نہیں ہے اور حدود حرم میں موجود ہے، تو وقار الفتاوی میں مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ کا فتویٰ یہی ہے کہ اس پہ حج فرض ہو جائے. لیکن ایک فتویٰ شیخ الاسلام حضرت اللہ مولانا اختر رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دستی ہمارے پاس موجود ہے، اگر اس نے شوال کا چاند وہاں دیکھ لیا لیکن اگر وہ غریب ہے، پیسے نہیں وہاں جانے کے، تو ایسے شخص پہ اب بھی حج فرض نہیں ہوگا، اگرچہ وہ غریب ہے. علامہ بہت بڑے گزرے ہیں، فقی علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حوالہ دے کر مفتی اختر رضا خان صاحب نے یہ فتویٰ لکھا جو ہمارے پاس موجود ہے دستی، کہ اس پر حج فرض نہیں ہوگا. اچھا حدود حرم میں موجود ہے، یہ ہو گیا. چین کی ہاتھ میں گھڑی پہن کر نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ چین کی گھڑی کے متعلق اعلی فاضل بریلوی کے احکام شریعت میں منع کہ چین کی گھڑی نہ مرد پہنے نہ عورتیں نہ خواتین. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی زیور بھی گلٹ کا نہ مرد کو جائز ہے نہ عورتوں کو جائز. اعلی حضرت فاضل بریلوی کا اس پر پورا رسالہ، اس رسالے کا نام ہے اطیب و جیز، اس میں ان دھاتوں کا بیان کیا کہ کن کن کا استعمال کرنا جائز، کن کن کا استعمال نہ جائز. اور اس میں یہ بھی جیسے کڑا ہے یا گھڑی میں چین ہے، ان کا جو ہے وہ پہننا صحیح نہیں، اس لیے ہم بھی گھڑی کی چین نہیں پہنتے. بہت سے جو نئے مفتیان کرام انہوں نے تو سب کو جائز ہی قرار دے دیا، اس لیے ہم بھی ہل حجت نہیں کرتے، خود عمل کرنے کی کوشش کرتے. کوئی پوچھتا ہے تو بتا دیتے کہ زبردستی اپنا فتویٰ لاتے بھی نہیں، ہم نے اعلی حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ آپ کو بتا دیا. کسی نے پوچھا کہ حلال جانور کے عضو کو کھانا کیسا، کن کن عضو کو؟ مثال کے طور پر جانور اگرچہ حلال مگر اس کا حرام مغز، یہ کھانا ناجائز. اسی طرح اس کے غدود جتنے بھی، یہ بھی سب کھانا جو ہے وہ ناجائز. اسی طرح اس کا پتہ، پیشاب اور پاخانے کا مقام، اس کا بہتا ہوا خون، اور اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے کپورے، یہ کھانا بھی جائز نہیں. اور وہاں بھی حضرات کپورے بہت شوق سے کھاتے ہیں، آپ بنس روڈ پہ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں بھائی یہ حرام نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ غدود میں شمار ہوتے ہیں کپورے، ان کا کھانا حرام ہے. لیکن بنس روڈ پہ جو کھٹاخٹ کا پھاٹک لگا ہوا، سارے وہاں بھی وہاں کپورے کھاتے ہیں بیٹھ کر کے. ان کے نزدیک یہ ناجائز نہیں، ان کے نزدیک جائز ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگ مشورے یہ مکروہ نہیں، یہ حرام، ان سے بچا جائے. یہ چیزیں جو ہیں حلال جانور میں حرام ہیں. میں باوجود بیمار ہونے کے، پہلے میں نے تذکرہ اس لیے نہیں کہ آپ کے لوگ مانا تو بیٹھتے کہہ دیا، میں بیمار 2.5 گھنٹے مسلسل بول رہا ہوں، میرا خیال ہے اتنا کافی ہوتا ہے. باقی سوالات پھر کسی اور وقت میں، اور شاید آئندہ سال پتہ نہیں میں رہوں یا نہ رہوں، یا آؤں یا نہیں آؤں، طبیعت میری اجازت دیتی ہے یا نہیں، اس لیے آپ پہلے سے کسی ایسے عالم کا انتظام رکھیے جو آپ کے سوالوں کا جواب دے. میں تو کتنے عرصے سے، میرا خیال ہے کوئی 25-1 سال تو ہو گیا ہوں، تو یہ تو بہت بڑی طویل عمر ہوتی. اب تو میں تقریباً 70 کے قریب داخل ہو گیا ہوں، اب میرے بس میں کہاں 2.5 گھنٹے کسی محفل میں بولنا یا ان کے سوالوں کے جواب دینا. اللہ کا کرم ہے کہ جتنے آپ نے سوالات کیے ہیں نہایت ہی کافی اور شافی، جس میں دلائل کی ضرورت ہو تو میں نے دلائل بھی بیان کیے. اور میں یہ آپ کر دوں، میں نے جان کر کے کوئی غلطی نہیں، اور جو حوالہ کسی کو شبہ ہو میں سب اپنی کتابوں میں بتانے کے، بہت الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت بڑا میرا کتب خانہ ہے، اور میں ہر سوال کا جواب میں نے دیا اپنی کتابوں میں، اس کو جو ہے وہ دکھانے کے لائق نہیں کہ میں نے کس کتاب سے کہاں سے میں نے بیان کیا، یہ سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں. پھر بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما. کھڑے ہو جائیے، صلات و سلام کا نذرانہ، مختصر دعا. کوئی صاحب جائیں گے نہیں، چلیے لے لیں، آپ لے لیں، چلو جو بھی لے لو، ایک دوسرا اور لے آؤ گلا، ایک بھر کے اور.